الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. حضرات آپ میں سے اکثر کے علم میں آج کی گفتگو کے ضمن میں جو اخبار میں عنوان شائع کیا گیا ہے وہ آ چکا ہوگا، یعنی پاکستان کے موجودہ حالات میں سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کی خدمت میں کچھ گزارشات. اصل میں تو اس گفتگو کا آغاز گزشتہ جمعہ ہو چکا ہے، لیکن بعض تمہیدی امور پر گفتگو اتنی طویل ہو گئی کہ اصل موضوع کا آغاز نہیں ہو سکا تھا. آج میرا پروگرام یہ ہے کہ میں بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے، یا یہ کہ کم سے کم وقت میں، بعض اہم باتوں کو دوبارہ ذہن کے سامنے لا کر براہ راست گفتگو کا آغاز کروں. پاکستان کے موجودہ حالات میں جو پہلو تشویشناک ہیں یا مایوس کن ہیں، ان کے ضمن میں اس مسجد میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری گفتگو کا یہ موضوع رہا ہے، جو بھی آپ کہیں وہ ایک دکھی دل کی فریاد کہیں، وہ بارہا آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. میں نے یہ بھی بارہا عرض کیا ہے کہ غالباً میں مزاجن، جسے آپ پیسیمسٹ کہتے ہیں، قنوطیت پسند انسان ہوں. میں حالات کے تاریک پہلو پر کچھ زیادہ نگاہ رکھنے کا عادی ہوں. اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو مایوسی سے دوچار نہیں ہونا پڑتا، اس لیے کہ وہ جو شعر ہے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. اگر حالات کے بارے میں آپ کا تجزیہ اور آپ کا جو بھی مطالعہ ہے وہ امید بھرا نہیں ہے بلکہ مایوس کن ہے، تو جو بھی صورتحال سامنے آئے گی گویا کہ اس کو قبول کرنے کے لیے آپ پہلے ہی ذہناً تیار ہوں گے. لہذا میں ان موضوعات پر تفصیل گفتگو کرتا رہا ہوں. پھر میری پوری کتاب استحکام پاکستان، اور پھر استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، اب یہ چھپ بھی چکی ہیں، ایک خاصی بڑی تعداد میں ہمارے معاشرے میں پھیل بھی چکی ہیں. میں نے پاکستانی معاشرے کے بارے میں اخلاقی زوال اور اخلاق کے بحران کا تذکرہ بھی بارہا کیا ہے. پھر یہ کہ نہ صرف اندرونی جو خلفشار ہے اس کا تذکرہ ہوتا رہا ہے، بلکہ جو بیرونی خطرات ہیں اور جو ہمارے وجود تک کے لیے جو ایک تھریٹننگ سچویشن ہے، اس سب کا بھی یہاں پر ذکر ہوا ہے. لہذا یہاں کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. البتہ گزشتہ چار جمعوں میں جو گفتگو ہوئی ہے، اس لیے کہ 5 تاریخ کو جو جمعہ آیا اور پھر 12 تاریخ کو اگست کی جو جمعہ آیا، اس میں میں نے قرآن کا فلسفہ شہادت کے موضوع پر مفصل گفتگو کی. پھر 19 تاریخ کے جمعے میں پروگرام تھا، عنوان جس کا اعلان کیا گیا تھا وہ تھا پاکستان کا مستقبل، قرآن کا فلسفہ شہادت اور پاکستان کا مستقبل. لیکن 17 اگست کو جو عظیم حادثہ رونما ہوا، اس کی وجہ سے مجھے پھر اپنا پروگرام بدلنا پڑا، اور 19 اگست کے جمعے میں ساری گفتگو صدر ضیاء الحق مرحوم کے بارے میں ہوئی. اس کے بعد میں نے پچھلے جمعے میں یعنی 26 اگست کے جمعے میں اپنی اس گفتگو کا آغاز کیا تھا جس کے تمہیدی مضامین ذرا طویل ہو گئے. اب میں اس کے حوالے سے چند جملوں میں اس وقت کی صورتحال کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں. یعنی تفاصیل تو بارہا بیان ہوئی، تجزیہ کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ امت مسلمہ کا مقصد وجود فرض منصبی ہے بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مقصد کی تکمیل. ہم کس لیے ایک امت بنائے گئے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت، ایک بہترین امت بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے تم پر. اب گواہی دینے کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ شہادت کے معنی کیا ہے؟ اصطلاحاً شہادت علی الناس سے مراد کیا ہے؟ اس کی بحث میں جائے بغیر یہ خلاصہ کہ کار رسالت اور فرائض نبوت کے لیے جامع ترین ہے اصطلاح شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا ابلاغ اور تبلیغ کے ذریعے، عملی شہادت کے ذریعے، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی دین حق کی ایسی گواہی دے دینا کہ دنیا یہ نہ کہہ سکے اللہ کے ہاں جا کر کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تیرا دین کیا ہے، تو ہم سے چاہتا کیا ہے. اسی کے لیے انبیاء بھیجے گئے، اسی کے لیے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اب آپ پر ختم نبوت کے بعد یہ فریضہ، یہ فرض منصبی بحیثیت مجموعی امت محمد کے حوالے کر دیا گیا علی صاحب الصلاۃ والسلام. گویا کہ یہ ہمارے وجود کی غایت ہے، یہ مقصد وجود ہے، یہ فرض منصبی. دوسری بات، اسی شہادت حق کا ایک تقاضا کیا ہے کہ دین کے اجتماعی نظام کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. لہذا بعثت محمدی کی خصوصی غرض جو قرآن مجید میں تین مقامات پر آئی وہ یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام اطاعت پر، کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام زندگی پر. جو کام حضور نے کر کے دکھایا، جس کی دشمنوں نے بھی گواہی دی، اپنوں نے تو خیر گواہی دینی ہی ہے کہ اس سے بہتر نظام اجتماعی کبھی اس روئے ارضی پر قائم نہیں ہوا، وہ نظام اجتماعی جو ہے اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی امت کا فرض منصبی. اب یہ دو فرائض معین ہو گئے. اب ظاہر بات ہے دوسری بات یہ جو اس کا منطقی نتیجہ ہے، امت اگر اس فریضے کو ادا کرے تو اللہ کو نہایت محبوب ہوگی، بہت چہیتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید جو ہے وہ اس کو میسر ہوگی. اور اگر یہی کام چھوڑ دے تو پھر جیسے دنیا میں اور لوگ آباد ہیں ایسے ہی مسلمان آباد ہیں، اللہ تعالیٰ کا پھر کوئی خصوصی وعدہ جو ہے اس امت مسلمہ کے ساتھ نہ نصرت کا ہے نہ تائید کا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، دو اور دو چار کی طرح کا قاعدہ ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں نے عرض کیا، جو چیز اپنے مقصد وجود کو پورا نہ کرے، عام قاعدہ ہے کہ اس کو اٹھا کر کوڑے کرکٹ کی ٹوکری میں یا ڈھیر پر ڈال دیا جاتا ہے، اسے پھر آپ سجا کر اپنے جیب میں نہیں لگاتے، وہ پین جو لکھ نہ سکے. لہذا امت مسلمہ بھی اسی طریقے سے عذاب خداوندی کے ایک اس میں گرفتار ہے، اس کیفیت میں گرفتار ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے فرض منصبی کو چھوڑ دیا. اب یہ بھی دنیا کی عام قوموں کی طرح ایک قوم بن گئی، جس طرح انہیں اپنے دنیاوی مفادات سے بحث ہے، انہیں بھی اپنے دنیاوی مفادات سے بحث ہے. جس طرح ایک عام انسان، کوئی ہندو، پارسی، سکھ، عیسائی، اسے ساری جو ہے فکر ہوتی ہے اپنی معاش، اپنے بال بچوں کی پرورش، اپنے گھر کی سجاوٹ، اپنا فرنیچر، اپنا ساز و سامان، ایسے ہی ایک مسلمان کے ذہن کے اوپر بھی بالکل لیا یہی فکر سوار ہو گئی، تو کیا فرق رہ گیا سوائے نام کے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم مخذول ہو چکے ہیں، تائید خداوندی اور رحمت خداوندی ہمارا ساتھ چھوڑ چکی ہے، بلکہ اللہ تعالی کی سزا ہم پر مسلط. تیسری بات یہ کہ یہ سزا ایک تو عمومی ہے پوری امت مسلمہ پر، پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی جو ہے وہ گویا کہ ہمارے لیے ایک سمبل ہے، علامت ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہیں با عزت، با وقار ہمارا اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والا وجود نہیں ہے. ہم دوسروں کے دست نگر ہیں، ہماری پالیسیاں کہیں اور بنتی ہیں، ہمارے لیے معاشی نظام اور اس کے لیے بنیادی اصول بھی کہیں اور طے ہوتے ہیں، ہم یا تو یہ ہے کہ بندھے ہوئے ہیں، ہمارا بال بال قرضے کے اندر بندھا ہوا ہے لہذا ہم ان کے شکنجے میں ہیں، یا ہماری دولت عرب ممالک کے ارب ہاں ارب ڈالر جو ہے وہ بھی انہی کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں اور نتیجتاً وہ ان کی پالیسیز کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے بحیثیت مجموعی. لہذا وہ ذلت و رسوائی، ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، جو کبھی سابقہ امت مسلمہ کے لیے جو الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے تھے اگر آپ باریک بینی سے دیکھیں گے تو موجودہ امت مسلمہ بھی اسی کا نقشہ پیش کر رہی ہے. چوتھی بات یہ کہ اس میں خاص طور پر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، بقیہ پوری دنیا میں کوئی ملک اسلام کے نام پر قائم نہیں ہوا، یہ ملک وہ ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا. لہذا یہاں معاملہ دو رہا ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، لہذا ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی دو رہا ہے. ایک تو ہے عظیم، ایک جو پوری امت مسلمہ پر ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط ہے، ہم پر دو اضافی عذاب آ گئے ہیں. ایک اضافی عذاب وہ ہے جو سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں بیان فرمایا گیا، او یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم باس باس، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے گا، طبقات میں تقسیم کر دے گا اور آپس میں ٹکرا دے گا، ایک دوسرے کی قوت ایک دوسرے پر استعمال کرو گے. ہماری قومی زندگی جس انتشار سے دوچار ہے، وہ ایک قوم مسلمان جس نے کہ ایک بنیاد مرسوس ہو کر ہندو اور انگریز دونوں کی خواہشات کے علی رغم پاکستان حاصل کیا تھا، آج وہ قومیتوں میں منقسم ہو چکی ہے، کہیں لسانی قومیتیں ہیں، کہیں صوبائی اور علاقائی قومیتیں ہیں، کہیں قبائلی قومیتیں اور عصبیتیں ہیں. آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں بلوچ اور پٹھان جو ہے جس طرح بار بار ان کے درمیان جو ہے فائرنگ ہوتی ہے اور کچھ تو خون ہوتا ہے، تو معلوم ہوا ہر جگہ پر باقی مذہبی انتشار اور جو طبقاتی انتشار ہے، ہیوز اور ہیو نوٹس کے درمیان جو رسہ کشی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ ورٹیکل اور ہوریزونٹل دونوں سطح پر ہمارے تقسیم در تقسیم کا عمل جاری ہے. یہ وہ عذاب خداوندی ہے کہ او یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم باس باس. اور دوسرا عذاب وہ ہے در حقیقت عملی نفاق، عملی نفاق جس کے لیے حضور نے چار علامتیں بیان فرمائی، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے اور گالم گلوچ پر وہ اتر آئے. یہ چار علامتیں ہیں. اذا حدث کذبا و اذا وعد اخلفا و اذا تمنا خانا و اذا خاصم فجرا. حضور نے فرمایا یہ چاروں جس میں ہے وہ کٹر منافق، ایک ہے تو وہ گویا اسی نسبت سے 25% منافق. اب اس کو آپ لے لیجئے تو واقعہ یہ ہے کہ اس کی عملی تصویر ہمارا معاشرہ ہے اس وقت، اخلاق کا بحران ہے، ہم مورل کرائسس سے اس وقت دو چار ہیں. یہ وہ دوسرا عذاب ہے نفاق کا، جس کے لیے میں نے بارہا سورہ توبہ کی آیات کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کوئی گروہ یا کوئی قوم کوئی خاص وعدہ کرے پھر اس وعدے کی خلاف ورزی کرے تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. یہ ہے صورتحال. یعنی ویسے تو گنیے مرثیہ کہیے ہمارے کیا کیا حالات کس کس اعتبار سے خراب ہیں، کس کس اعتبار سے تشویشناک ہیں، کس کس اعتبار سے مایوس کن ہیں، تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اگر قرآن مجید سے اس کی توجیہ آپ دریافت کریں گے، اس کا سبب معلوم کرنا چاہیں گے تو یہ میں نے چند باتوں میں لب لباب جو ہے بیان کر دیا جو پچھلے چار جمعوں کے اندر کسی قدر تفصیل سے بھی سامنے آ چکا. اب اصل میں آج تصویر کا کچھ دوسرا رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے مایوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیاروں میں اس وقت ہمارے ملک میں چند چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو امید افزا ہیں. سیاسی اعتبار سے، ملکی سطح پر، قومی اعتبار سے چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو اچھی ہوئی ہیں، لہذا وہ اچھی چیزوں کی طرف بھی اگر ہماری توجہ رہے تو یہ ضرور ہوگا کہ مایوسی کا پلڑا جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں جھک جائے گا. اس لیے کہ مایوسی کا پلڑا اگر زیادہ جھک جائے تو پھر انسان میں قوت عمل نہیں رہتی، ہمت نہیں رہتی کچھ کرنے کی، اس کے اعضاء اور اس کے اعصاب شل ہو جاتے ہیں. جہاں تک تو یہ میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا ہے مایوس کن معاملہ، اس کے ضمن میں آج میں خاص طور پر آپ سے عرض کر دوں کہ میری ایک کتاب تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور انقلاب نبوی کا اساسی منہاج، یہ اب کافی عرصے سے ہمارے پاس نہیں تھی، آؤٹ آف پرنٹ تھی، اب اس کو دوبارہ ہم نے بہت اچھی کتابت کے ساتھ اور طباعت کے ساتھ شائع کیا ہے، اور وہ کتابی شکل میں تو زیادہ قیمت کی ہوگی، اس کا جو حکمت قرآن کا یہ تازہ شمارہ ہے غالباً آج یہاں پہنچ جائے گا، وہ جو ہے اسی پر مشتمل ہے، تو وہ یہاں موجود ہوگا۔ میں یہ چاہوں گا کہ جن حضرات کو بھی ان مضامین سے مزید دلچسپی ہے، خاص طور پر هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، یہ جو بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی اتمامی اور تکمیلی شان کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اس پر سیر حاصل گفتگو اس میں موجود ہے۔ اور جو بھی کام ہم اس وقت کر رہے ہیں تنظیم اسلامی یا انجمن خدام القرآن کے زیر عنوان، گویا کہ وہ اس کا ایک بنیادی جو ہے اس کے فکر کا حامل ہے وہ کتاب، چاہ میں درخواست کروں گا کہ اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ اب وہ امید افزا پہلو میں گنوانا چاہتا ہوں، بعض پر پچھلے جمعے میں گفتگو بھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی ہے اور اسے نوٹ کر لینا چاہیے کہ گزشتہ 30 سال کے دوران ہماری قومی سیاست کے میدان میں ایک وشس سرکل چل رہا ہے، ایک اب اس کا صحیح ترجمہ اردو میں کیا کروں، یعنی مسموم چکر ہے جس کے اندر زہر کے اثرات ہیں، لیکن وہ ایک چکر ہے جو چلتا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر مرتبہ کوئی عامر حکومت کے اوپر آ جاتا ہے اور پھر تمام جماعتیں مذہبی سیاسی، دائیں بازو کی بائیں بازو کی، سیکولر اور جو بھی مختلف ہیں، وہ سب جمع ہو کر اس کی ٹانگ گھسیٹنے کی کوشش کرتی ہے، اس متحدہ محاذ بنتا ہے۔ اس متحدہ محاذ کا پھر جب آخری دور ہوتا ہے تو اس میں توڑ پھوڑ، ایجیٹیشن، ہنگامہ، یہ لازماً اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ عامر جو ہے وہ بہرحال معزول ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ کوئی اور سیاسی عمل پختہ بنیادوں پر موجود نہیں، لہذا پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اختلال پیدا ہوتا ہے ملکی اور قومی سطح پر، پھر کسی عامر کو موقع ملتا ہے، جواز ملتا ہے کہ وہ اپنی عامریت کا تخت جو ہے جما کر بیٹھ جائے، پھر وہی چکر چلتا ہے، پھر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی ٹانگ گھسیٹتے ہیں، پھر وہ ہنگامہ اور توڑ پھوڑ، اور پھر اور ایسی صورتحال جب بھی ہوتی ہے تو اس میں اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی بیرونی یا اندرونی دشمن اس سے فائدہ اٹھا جائے۔ ملک کے بارے میں بار بار آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ تشویش پیدا ہو جاتی رہی ہے کہ یہ ملک قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ یہ جو صورتحال 2 مرتبہ 30 سالوں میں آ چکی تھی، اب 3ری مرتبہ اس کے لیے فضا تیار ہو چکی تھی۔ اب صدر ضیاء الحق صاحب کے خلاف ایک عوامی سطح پر ایک اتحاد اور مذہبی اور سیاسی اور لادینی اور رائٹسٹ اور لیفٹسٹ پارٹیوں کا قریب آنا، اشتراک عمل، ایم آر ڈی تو جو تھی سو تھی، لیکن اب بقیہ جماعتیں بھی جو ہیں وہ اسی نہج کے اوپر سوچ رہی تھی، پھر وہ متحدہ محاذ وجود میں آتا، پھر وہ رسہ کشی ہوتی، پھر وہ کہیں توڑ پھوڑ، کوئی ہنگامہ، کوئی عوامی تحریک، اور اس میں شدید اندیشہ تھا کہ ہمارے بیرونی دشمن جو اس وقت سب سے زیادہ تاک میں اور گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف روس ہے، دوسری طرف بھارت ہے، دونوں کا انتہائی گٹھ جوڑ ہے اور دونوں ہی شدید متفکر ہیں۔ پاکستان سے جو کچھ انہیں اندیشے تھے، جو ان کی پرانی دشمنیاں تھیں، وہ تو تھیں ہی، اب ان کی فکر میں اور ان کی تشویش میں کہیں زیادہ اضافہ ہو چکا ہے افغانستان کے مسئلے سے۔ اگر وہاں مجاہدین کی حکومت قائم ہو جائے اور اسٹیبلش ہو جائے تو وہ بہت بڑا خطرہ ہے روس کے لیے بھی، کم سے کم وہ 5-7 کروڑ مسلمان جو ہے ترک آبادی والے جو اس علاقے کے اندر آباد ہیں، اس میں ایک اپنے اس مستبد نظام ہے رشیا کا، اس کے خلاف ایک تحریک کا اٹھ جانا لازمی ہے۔ اگر فنڈامنٹلسٹ جنہیں کہا جاتا ہے ان کی کوئی مستحکم حکومت جو ہے وہ افغانستان میں بن جاتی ہے، اور ہندوستان کا خطرہ بھی دہشت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ نہ احمد شاہ ابدالی کو بھولے ہیں، نہ وہ محمود غزنوی کو بھولے ہیں، نہ وہ شہاب الدین غوری کو بھولے ہیں، اور اسی طریقے سے چاہے وہ کوئی بھی تھے ہمارے ہاں خاندان غلامہ کے جو حکمران تھے، وہ بھی تو وہیں سے آئے تھے، یہی تو علاقہ ہے ہندوستان پر ہمیشہ، پھر بابر آیا تو وہاں سے آیا، لودھی آئے تو وہاں سے آئے، یہ خطہ تو یوں سمجھیے کہ تاریخ، بڑی طویل تاریخ اس کی ہے کہ یہ خطہ ان کے ذہنوں پر کابوس کی طرح سوار ہے۔ وہاں اگر خالص اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو بھارت کی جو ہے وہ تو نیند اجاڑ ہو رہی ہے۔ لہذا دونوں اس وقت شدید جو ہیں، اور یہ حادثہ بھی ظاہر بات ہے کہ اگرچہ یقین کے ساتھ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ جہاں تک غالب قرائن ہے وہ اسی بات کے حق میں ہے کہ انہی کے دونوں کے گٹھ جوڑ سے یہ عظیم حادثہ ہوا ہے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ڈسٹیبلائز کر دیں پاکستان کو۔ تو ان حالات میں اگر کہیں وہ تحریک چلتی تو پھر کیا ہوتا؟ میرے نزدیک وہ بڑے خوفناک نتائج کا حامل ہو سکتا تھا معاملہ۔ تو اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہوا ہے ہم پر کہ اس وقت وہ معاملہ جو ہے اس طور سے ختم ہو گیا کہ اللہ نے صدر ضیاء الحق صاحب کو بھی انتہائی قابل رشک موت عطا فرما دی. دینی اور دنیاوی اور اخروی اور دنیاوی دونوں اعتبارات سے ان کے لیے انتہائی باعزت انتہائی قابل احترام موت بھی ہو گئی اور وہ منظر سے بھی ہٹ گئے. اور جو صورتحال اس قسم کی کسی تحریک کی کامیابی کے بعد ہوتی وہ اس وقت ملک کے اندر آ گئی. تو میرے نزدیک یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے کہ اس توڑ پھوڑ اور ایجیٹیشن اور ہنگامہ, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ صدر ضیاء الحق صاحب صاف کہتے تھے کہ ان کا جو ہے ان کی تو کانسٹیچوئنسی فوج ہے, اگر کہیں وہ تصادم اب ہوتا تو گویا کہ براہ راست کنفرنٹیشن فوج کی ہوتی یہاں کے عوام کے ساتھ, اور یہ ہمارے لیے انتہائی خوفناک نتائج کا حامل معاملہ ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہوا ہے, یہ اللہ کی رحمت کی ایک علامت ہے. بلکہ میں اس پر یہ عرض کروں کہ جو قرآن مجید میں بھی بات آئی ہے کہ عسى ان تکرہوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم, ہو سکتا ہے لوگوں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو ڈرا لے کہ اس میں تمہارا خیر ہو, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارا شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور فارسی کا بھی ایک بڑا عمدہ شعر ہے کہ عدو شر برنگے زد کہ خیر ما درا باشد, دشمن جو ہے ہمارے لیے خیر کا اہتمام شر کا اہتمام کرتا ہے, شر اٹھاتا ہے, فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانا چاہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے وہ اسی کو کسی کے حق میں خیر بنا دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ شر بنے خیر بن جائے. کبڑے کو کسی نے لات ماری زور سے اس کی کوب جو ہے وہ نکل گئی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے اور اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں. تو اس اعتبار سے اگرچہ یہ حادثہ ہمارے لیے نہایت افسوسناک, اور جس درجے میں اس پر تاثر اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے وہ یقیناً جو ہے ایک مثالی شے ہے پاکستان کے معاشرے کے اندر, شاید اس کی کوئی دوسری مثال جو ہے قائد اعظم کے انتقال کے بعد کسی شخصیت کے بارے میں نہ ملے. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دشمن کے اس شر میں سے ہمارے لیے خیر برآمد کر دیا کہ وہ جو وشیس سرکل چل رہا تھا جو لا محالہ اس کی اگلی سٹیج یہاں آ رہی تھی تیار تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کے خطرناک ترین موڑ کو خود ہی ختم کر دیا, اور اس کے بعد جو صورت ہونی تھی وہ اس وقت پیدا ہو گئی. دوسری بہت اچھی بات, بہت اچھی علامت, بہت خوش آئند بات, اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم, وہ یہ کہ اتنا مہیب خلا پیدا ہوا ہے ہمارے ہاں. آپ غور کیجئے کہ صدر ضیاء الحق کی شخصیت جو ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اتنی گمبھیر شخصیت, آپ قائد اعظم اور قائد ملت محمد علی جناح اور لیاقت علی خان ان دونوں کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے تو اتنی گمبھیر شخصیت ہمارے ہاں اب تک کوئی اور نہیں آئی. یعنی ایک طرف فوج ان کی پشت پر, فوج ان کی کانسٹیچوئنسی, فوج میں وہ تھے اور آخری دم تک چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس کا اس کے وہ وردی جو ہے ان کے جسم پر موجود تھی. ثانیاً ہمارے ملک کے سیاسین کا بھی ایک دھڑا ان کے ساتھ تھا, وہ سیاسین اگرچہ ان کے بارے میں سیاسی لوگوں کے بارے میں ضیاء صاحب نے کبھی کوئی کلمہ خیر نہیں کہا, ان سے ان کی نفرت اظہر من الشمس رہی ہے. انتہائی یوں سمجھیے کہ تحقیر آمیز انداز میں سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کا تذکرہ وہ کرتے رہے, بلکہ میں تو ان کے وہ الفاظ نہیں بھولتا جبکہ انہوں نے ایک ایرانی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا یہ سیاستدان کیا ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں, میں جب انہیں بلاؤں گا یہ دم ہلاتے ہوئے میرے پاس آ جائیں گے. بہرحال ہمارے ہاں سیاستدانوں کی وہ ایک ہے, اس کی صنف کہہ لے, اس کی ایک خاص نوعیت ہے ہمارے ہاں موجود, وہ جنس ہے جو بھی اقتدار میں ہو اس کے آگے پیچھے اس کے ساتھ, اس کا کلمہ پڑھنے والے, اس کا دم بھرنے والے, اس کی مدح خوانی کرنے والے ہر دور میں ہر شخص کے لیے. ضیاء الحق صاحب کے اندر تو پھر بھی بہت سی چیزیں ایسی تھیں ذاتی شخصیت اور کردار کی جو قابل مدح تھیں, لیکن یہاں تو اگر کوئی شخص کلیتاً ان آثار سے خالی ہو تو اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنے والے ہمیشہ موجود رہے. تو بہرحال ان سیاسین کا بھی ایک مضبوط دھڑا ان کے ساتھ تھا. تیسری جو بات میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی کہ مذہب کا نعرہ جو ہمارے ملک میں سیاسی اپوزیشن کا ایک بہت بڑا ہتھیار رہا ہے, جو دو تحریکیں چلیں چاہے وہ ایوب خان کے خلاف چلی چاہے وہ بھٹو کے خلاف چلی, اس میں سب سے مؤثر نعرہ جو ہے وہ تو مذہب کا تھا. لہذا وہ پاکستان نیشنل الائنس کی تحریک کو بھی پھر نظام مصطفیٰ تحریک بننا پڑا, اس کے بغیر عوامی اپیل جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہ یہ کارڈ بھی اس وقت ضیاء الحق صاحب کے پاس تھا, کسی سیاسی جماعت مذہبی جماعت کے پاس یہ ہتھیار نہیں تھا. انہوں نے بالکل ڈس آرم کر دیا تھا کہ یہ جو ہتھیار تمہارے پاس ہوتا تھا وہ بھی میرے پاس ہے, لہذا اتنی گمبھیر شخصیت کوئی نہیں اور نہ مستقبل قریب میں کسی کی اس کی توقع ہے کہ ایسی شخصیت دوبارہ آ سکے گی. اب ان کے یکدم ہٹ جانے سے کتنا بڑا خلا پیدا ہو، مہم خلا. اور واقعتاً ہمارے دشمنوں نے یہ سمجھا تھا کہ ایک دم پاکستان جو ہے ٹاپل اوور ہو جائے گا، اگرچہ اس کو چہ نسبت خاک را بعالم پاک آپ اس پر کسی طرح بھی قیاس نہ کیجئے، لیکن چلیے کروڑ میں ایک، لاکھ میں ایک کی کوئی نسبت تو آخر ہمارے حالات کو ہے نا، جس میں کہ ہم روشنی حاصل کرنے کے لیے دور صحابہ کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں. جس طرح کبھی سمجھا تھا ایرانی مجوسیوں نے کہ حضرت عمر کو شہید کر دو تو یہ سارا معاملہ تانا بانا بکھر جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا، اللہ کا فضل رہا، وہ نظام برقرار رہا. اب وہی کروڑ میں ایک کی نسبت سمجھیے گا، کہیں اس کو اس پر قیاس نہ کر بیٹھے، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے فرض پاکستان پر کہ اتنے مہیب خلا کے بھی کوئی منفی اثرات پیدا نہیں ہوئے. یہ جب تک اللہ کی خصوصی رحمت شامل حال نہ ہو. حالات بڑے سموتھلی، بڑی ہی عمدگی کے ساتھ پوری دنیا نے جس کے اوپر خراج تحسین ادا کیا ہے. اور یہ چیزیں میں عرض کر دوں کہ دنیا میں جو ہوتی ہیں تو دنیا تو اپنے ظاہری اسباب پر گفتگو کرتی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ لا مؤثر فی الحقیقت ولا فاعل الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی فاعل حقیقی ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مؤثر حقیقی ہے ہی نہیں، اور تمام لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے مابین ہیں، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. لہذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ظاہری اسباب پر بھی گفتگو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ عالم اسباب ہے، ہم اسی میں رہ رہے ہیں، اسباب و علل کا ایک سلسلہ ہے، اس میں ہم بدے ہوئے ہیں. لیکن اس تمام سلسلہ اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کی شخصیت ہے، تو میرے نزدیک یہ بہت بڑی رحمت خداوندی کا مظہر ہے کہ اتنا مہیب خلا اس ملک نے، اس قوم نے، درا حالے کہ ہمارے ہاں وہ وحدت نہیں، وحدت ملی پارا پارا ہے، سیاسی طور پر انتشار ہے، مذہبی طور پر انتشار ہے، ہر طرح کا انتشار ہے، لیکن یہ کہ اس انتشار کا کوئی بھی مضر مظہر جو ہے اس وقت سامنے نہیں آیا، اور اس مہیب خلا سے ہم بالکل، آپ کو کہنا چاہیے کہ بخیر و خوبی گزر گئے ہیں، بلکہ صحیح تر الفاظ یہ ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں گزار دیا ہے، اللہ تعالی نے یہ فضل فرمایا ہے. میں نے اپنی کتاب استحکام پاکستان میں تصویر کے یہی دو رخ ہیں جو دکھائے ہیں. حالات و واقعات کو دیکھتا ہوں تو بہت مایوسی ہوتی ہے، لیکن مشیت ازدی جو ہے وہ مجھے نظر آتی ہے کہ اس خطہ ارضی کے ساتھ اس کا کوئی لانگ ٹرم پلان ہے جو وابستہ ہے، اور غلبہ اسلام کی جو عالمی سطح پر ہو کر رہے گا اس کی تحریک کا شاید اللہ تعالی کی تقدیر میں اور اللہ کی مشیت میں اس کے لیے منتخب ہو چکا ہے یہ خطہ ارضی. 400 برس سے تمام تجدیدی تحریکیں جتنی اٹھی حضرت مجدد الفسانی سے لے کر اور اب تک، وہ سب کی سب جو ہے اسی سرزمین سے متعلق ہے. پھر پاکستان قائم ہوا اسلام کے نام پر، موجزانہ طور پر قائم ہوا، اگرچہ ہماری پیٹھ پر اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا برسا سن 71 میں، لیکن واقعہ یہ کہ اب تک یہ ویسٹ پاکستان بھی اگر قائم ہے تو اللہ کی خصوصی رحمت سے قائم ہے، ہمارے بل بوتے پر نہیں ہے، ہم تو اس کے لائق نہیں. ہمارے حالات جو ہیں وہ کسی اعتبار سے بھی یہ ثابت نہیں کرتے کہ ہم مستحق ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم شامل ہے. اسی فضل و کرم کے یہ دو انتہائی اہم مظہر ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں، جس سے یہ کہ وہ جو میری امید ہے اس کو تقویت حاصل ہوئی. تیسری بات اس میں اور ذکر کر دوں کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے. میں نے اس وقت اشارہ کر دیا ہے کہ تمام لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں. اب اس وقت دو عظیم شخصیتوں پر اس وقت بڑی ذمہ داری آ گئی تھی، ذرا سی ان کے اندر بھی اقتدار کی خواہش جو ہے کروٹ لیتی، اور یہ ہوتی ہے، نفس کے اندر تو ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایڈلر کا تو فلسفہ ہی یہ ہے نفسیات میں کہ انسان کے محرکات عمل میں سب سے قوی محرک جو ہے دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ، غلبہ حاصل کرنا، اقتدار اور تفوق، حب تفوق جو ہے، فوقیت حاصل کرنا، یہ اس کا نظریہ ہے. ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے، جزوی طور پر مانتے کہ ہاں یہ بھی انسان کے جو حیوانی دائیات اور محرکات ہیں، جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ان کے اندر یہ بھی شامل ہے. لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے دو شخصیتوں کا کردار اس وقت جیسا رہا ہے. ایک طرف تو موقع ملا تھا غلام اسحاق خان صاحب کو، اب وہ کوئی ایسی شکل اختیار کرتے اور کوئی لمبی چوڑی ایمبیشنز کی جو ہے اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے بھی انہیں بچائے. اب تک کے جو بھی مظاہر ہیں محسوس یہ ہو رہا ہے، کچھ ان کی عمر کا بھی تقاضا ہے، 74 برس کی عمر ہے، یہ حالات بھی ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کرتے ہیں. کوئی اور جوان شخص بھی ہو سکتا تھا اس کرسی کے اوپر سینٹ کا چیئرمین، اور وہ جوان جو ہے امنگوں والا
اگر سینا جو ہے جس کے اندر وہ امنگیں خوب کروٹ لے رہی ہوتی اس کو تو یہ موقع جو ہے یوں سمجھیے کہ بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹنے والی بات ہو جاتی. لیکن یہ ہے کہ غلام اسحاق خان صاحب کی جو بھی اس وقت نفسیاتی کیفیت سامنے آئی ہے ان کی عمر کے اعتبار سے بھی پھر تجربہ ان کا کتنا طویل ترین تجربہ پاکستان کے معاملات کا ان کو حاصل ہے. بہرحال اب تک تو صورت یہی ہے, آئندہ کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی وہ اس طرح کا کی امنگ پیدا نہ کر دے اور وہ اس ملک کو جو بھی معروف سیاسی پٹڑی ہے اس کے اوپر دستوری پٹڑی کے اوپر ڈالے. اسی طرح کا معاملہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے جزا دے. افواہیں ہیں میں تو نہیں جانتا کہ سرکٹ صحیح ہے, بہرحال اخبارات میں آیا ہے, اب ذکر اخبارات میں بھی آ چکا ہے کہ انہیں باقاعدہ اپروچ کیا گیا ہے ان سے کہا گیا ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے اس وقت تک جو ہے الحمدللہ کہ اس رخ کے اوپر قطن نہیں سوچا, کوئی آثار نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس اس کا جو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے ان کا وہ آ چکا ہے. تو یہ بھی میرے نزدیک اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کی اور اس ملک کے مستقبل کے بارے میں کسی بھلی امید کو دلانے والی باتوں میں سے ایک ہے. تین باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو ایک طرف تو جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اس کے اندر منفی, وہ منفی جو ہمیشہ سے بات ہوتی رہی ہے اور اس کا صرف ایک تجزیہ کہ اس کا سبب کیا ہے, قرآن مجید کی روح سے اس کی تشخیص کیا ہے, اور دوسری طرف یہ کہ اس وقت جو حالات ہیں ان میں جو امید افزا پہلو آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب ان حالات میں سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کی خدمت میں کچھ مشورے ہیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ میرا آج کا اصل موضوع. اس کے ضمن میں میں سب سے پہلے عرض کر دوں, یہ تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں, ہر شخص کو معلوم ہے میرے بارے میں سیاسی امبیشنز میرے کوئی نہیں. طے کر چکا ہوں بہت پہلے کہ اس انتخابی سیاست کے میدان میں قدم رکھنا ہی نہیں. یہ اس وقت سے میں آپ کا تذکرہ پھر کر دوں, اپنے معاملات کا تذکرہ آپ کے سامنے, کہ سن 65-66 میں میں لاہور آیا تھا. اس وقت صدر ایوب کے خلاف فضا جو ہے پکنی شروع ہو گئی تھی. ڈاکٹر مبشر حسن صاحب میرے پاس چل کر میرے کلینک میں کئی بار آئے, یہ حنیف رامے صاحب اور یہ مختلف عبداللہ ملک صاحب, یہ اس وقت ایک گروپ بنا کر ایک سیاسی تحریک شروع کرنے کی سوچ رہے تھے, اور ان کا پروگرام پھر بعد میں بھٹو صاحب کے ساتھ منسلک ہو کر اس نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شکل اختیار کی. انہوں نے دعوت دی, اس وقت بھی میں نے اپنا ایک کتاب کا ان کی خدمت میں پیش کر دیا تھا, اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام, کہ جناب میں تو یہ کام کرنا چاہتا ہوں. پھر کتنے یہاں موڑ آئے ہیں اور سیاست کی بہتی گنگا میں کتنے لوگوں نے ہاتھ دھوئے ہیں, جس کے پاس کچھ بولنے کی صلاحیت ہو, کچھ لکھنے کی صلاحیت ہو. ظاہر بات ہے یہی دو چیزیں ہیں جو سیاست کے میدان میں کیش کرائی جاتی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی موڑ پر بھی کسی سیاسی تحریک میں میں نے حصہ نہیں لیا. میں یکسو ہو کر دو کاموں میں لگا رہا, قرآن مجید کی دعوت کو عام کرنا, پیش نظر کیا تھا, دین کا انقلابی تصور سامنے آ جائے اور وہ انقلابی جذبہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد, جو مقصد بعثت محمدی علیہ صاحب صلوات و سلام, اس کے لیے جہاد اور اس کے لیے تن بندھن لگانے کی آرزو پیدا ہو جائے. یہ قرآن ہی سے ہوگی, کسی اور کی اپنی فلسفے سے, کسی اپنی تصانیف سے نہیں ہوگی, قرآن ہی ہے اس کے لیے منبع اور سرچشمہ. تو یہ میرا مقصد تھا جس کے لیے لگا رہا. پھر تنظیم اسلامی کچھ لوگ جو اس کے لیے اب عہد کریں کہ تن بندھن لگا دیں گے. میں کسی اس سیاسی میدان میں آج تک نہیں آیا, اور آئندہ کے لیے بھی عزم ہے کہ انتخابی سیاست میں تو قدم ہی نہیں. البتہ جیسا کہ بارہ عرض کیا ہے, اس ملک کے شہری ہونے کے اعتبار سے اس کا خیر مجھے مطلوب ہے, اس کی بھلائی مجھے درکار ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی کہ میرا بھی کوئی بھروسہ ہے تو اسی سرزمین پر ہے, اور میری بھی اولاد کا مستقبل ہے تو اسی سے وابستہ ہے, اور دینی اعتبار سے بھی, اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا میرے نزدیک اسلام کے عالمی غلبے کا مسئلہ جو ہے اس کا بھی تعلق مشیت ازدی میں اسی خطے عرضی کے ساتھ ہے, اور اس ملک کی جڑ اور بنیاد اسلام کے سوا کوئی نہیں. اس اعتبار سے میں مشورے ہمیشہ دیتا رہا. اس مشورے کے لیے میرے سامنے جو نبوی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میں پہلے کوٹ کر دینا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دین کی تعلیمات کا ایک خلاصہ اس طور سے سامنے رکھا, الدین والنصیحہ. دین تو نام ہے خیر خواہی کا, اخلاص کا, وفاداری کا, دوسروں کی بھلائی چاہنے کا. نصیحت ہمارے ہاں تو صرف ایک معنی میں آتا ہے, کسی کو اچھی بات کہنا نصیحت ہے, لیکن عربی میں نصح کہتے ہیں خلوص کو, اور خلوص اور اخلاص یہ اس کا اصل جو ہے مادہ ہے, مفہوم ہے. تو خلوص و اخلاص سے آپ نصیحت بھی کرتے ہیں. جب تک خیر خواہی نہیں ہوگی وہ نصیحت نہیں ہوگی، وہ تو استہزاء بن جائے گا. اگر آپ کے دل میں کسی کی خیر خواہی ہے تبھی جو بات آپ کہیں گے وہ نصیحت شمار ہوگی، ورنہ ہو سکتا ہے آپ استہزاء میں بات کہہ رہے ہیں، بظاہر نصیحت اصل میں استہزاء. تو حضور نے فرمایا دین تو نام ہی نصیحت کا ہے، خلوص، اخلاص، وفاداری، خیر خواہی. اب سوال کیا گیا، قیل لمن یا رسول اللہ، سوال کیا گیا حضور کس کے لیے خلوص و اخلاص، کس سے وفاداری، کس کی خیر خواہی. بڑے پیاری بات ہے جو حضور نے فرمائی. اب یہ پورے دین کا ایک خلاصہ ہے، للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی ولی ائمت المسلمین وعامتہم. یہ خلوص و اخلاص اور وفاداری سب سے پہلے اللہ کے ساتھ، یہ ہمارا دین، دین توحید ہے، جڑ بنیاد ہی توحید ہے، اب ایمان باللہ ہے. پھر اللہ کا کلام جو گویا کہ اس کی صفت ہے، کلام تو متکلم کی صفت ہوتا ہے، یہ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک زندہ رابطہ ہے، یہ حبل اللہ ہے، اس کے ساتھ وفاداری. پھر اس کتاب کا لانے والا جس پر یہ نازل ہوئی، جس نے ہمارے لیے اپنا اسوہ حسنہ چھوڑا ہر اعتبار سے، وہ ہے ولی رسول ہی، للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی. اب اس کے بعد فرمایا ولی ائمت المسلمین، اور مسلمانوں کے جو امام ہوں، آگے چلنے والے ہوں، جن کی طرف لوگ رہنمائی کے لیے دیکھتے ہو، جن کے پیچھے پیچھے چلتے ہو، جو قیادت کر رہے ہو، ائمت المسلمین، وہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ دینی بھی ہو سکتے ہیں. ہر مسجد کے اندر بھی ایک امام موجود ہے، وہ آگے ہوتا ہے اور مقتدی اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہتا ہے، وہ رکوع میں جاتے ہیں. تو یہ امامت جو ہے وہ صرف سیاسی اور حکومت کی امامت نہیں، بلکہ یہ بڑا وسیع نظام ہے امامت کا، جو بھی جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کے اس معاشرے میں اور ان کی ملی زندگی کے اندر نمایاں حیثیت کا حامل ہے کہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہوں، اس کے پیچھے چلتے ہوں، اس سے رہنمائی اخذ کرتے ہوں. ولی ائمت المسلمین وعامتہم، اور عوام جو ہے مسلمان، ان سب کے ساتھ بھی خلوص و اخلاص اور نصح اور وفاداری. اب یہ ہے در حقیقت وہ جذبہ جس کے تحت میں کچھ باتیں کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے میں سیاست اور اہل سیاست سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا، سیاست کے بارے میں چند باتیں اور اہل سیاست کو کچھ مشورے. پہلی بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ جو مروجہ پارلیمانی سیاست ہے وہ ہماری تاریخ کے ساتھ بھی وابستگی رکھتی ہے، جو ماضی قریب کی تاریخ ہے، اسی کے ذریعے سے پاکستان وجود میں آیا، اسی کا ہماری قوم کو کچھ تجربہ اگر ہے تو اسی کا ہے. لہذا اس سے ہٹنے کی کوئی کوشش بحالات موجودہ تو انتہائی خوفناک ہے. اس کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اس سے بہتر نظام نہیں ہے، میری اپنی رائے یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام جو ہے وہ صدارتی نظام سے قریب تر ہے، لیکن بحالات موجودہ اور جو ہمارے اس وقت کی جو بھی تاریخ ہے اور پس منظر ہے، مروجہ سیاست اور مروجہ پارلیمانی سیاست کے بطن سے ہی پاکستان برآمد ہوا ہے، اور 40 برس میں اگر کوئی سیاست یہاں ہوئی ہو تو اسی اصول پر ہوئی ہے، لہذا معروف کے درجے میں وہی ہے، لوگوں کا جانا پہچانا وہی ہے. اس اعتبار سے مناسب ترین یہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی بنیادی تبدیلی فوری طور پر نہ لائی جائے. کوئی بنیادی تبدیلی پھر کسی انقلابی عمل کے نتیجے میں آ سکتی ہے، پہلے اس کا فلسفہ پیش کرنا ہوگا، اس کے حق میں دلائل دینے ہوں گے. اس میں بدقسمتی سے میں یہ عرض کر دوں کہ ماضی قریب میں کچھ لوگوں نے صدر ضیاء الحق صاحب کو بڑی غلط پٹیاں پڑھائیں، غلط فلسفے ان کے ذہن میں ڈالے، جس کی وجہ سے کہ انہوں نے اس پارلیمانی سیاست اور اس نظام، اس کا خلاف اسلام ہونا اور اسلام کا نظام کچھ اور ہے، وہ کیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں، اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں، اس کی کوئی وضاحت نہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شدید کنفیوژن پیدا ہو گیا. تو اب در حقیقت جبکہ اب اثر نو، جبکہ ضیاء الحق صاحب تو منظر سے اب ہٹ گئے ہیں، لیکن میں ایک بات کا ذکر کر دوں، جن لوگوں نے انہیں یہ پٹیاں پڑھائیں ان میں سے ایک صاحب اس وقت وزارت کے منصب پر بھی فائز ہیں، ان کا مجھے عجیب نقشہ سامنے آیا کہ ابھی جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ انتخابات چونکہ ہونے ہیں لہذا وزارت نگران حکومتیں ختم کر دی جائیں، یا یہ کہ کم سے کم یہ طے کر دیا جائے کہ جو وزارت پر ہوگا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، تو ان صاحب نے دہائی دی ہے کہ کہاں دنیا میں یہ اصول ہے، اور حالانکہ یہ وہی صاحب ہیں جو دنیا کی کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں، وہ سیاسی پارٹی کے قیام کو بھی خلاف اسلام سمجھتے ہیں، پارٹی پالیٹکس کو کفر قرار دیتے ہیں، لیکن چونکہ حسن اتفاق یا سوء اتفاق سے اس وقت وہ وزیر ہے، لہذا آپ دہائی دے رہے ہیں کہ دنیا میں تو کہیں اس کا رواج نہیں. یہ کنفیوژن، یہ جولیدہ فکری جو ہے، یہ ہمارے قول اور عمل کا تضاد جو ہے، میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے مزاج، ہماری اس وقت کا جتنا تجربہ ہے، خود پاکستان کا جو وجود میں آنا ہے، یہ مروجہ پارلیمانی سیاست ہی کے ذریعے سے ہے، اور اسی کو کچھ چلانے کی اگر کوئی تربیت ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی تجربہ ہے تو اس قوم کو حاصل ہوا ہے. اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات، میں اعلی مجل بصیرت یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہرگز کوئی شے خلاف اسلام نہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، جب الازہر کے ریکٹر یہاں آئے تھے اور اسی قسم کے موز مہر جو ہمارے ہاں موجود ہیں، جنہوں نے نئے نئے فلسفے اور نئے نئے نظریات صدر ضیاء صاحب کو پڑھائے تھے، انہوں نے ان سے فتویٰ لینے کی کوشش کی کہ یہ جماعتی سیاست اور جماعت بندی اور سیاسی جماعت کا قیام جو ہے یہ خلاف اسلام ہے. کچھ لوگوں کی طرف سے انہیں فتوے مل بھی گئے تھے، تو بڑی پرامید انداز میں انہوں نے یہ چاہا تھا کہ الازہر جیسا دارالعلوم، ہزار سالہ جس کی تاریخ ہے، قدیم ترین دارالعلوم عالم اسلام کا، اگر اس کے ریکٹر سے اور شیخ الازہر سے اگر لبا فتویٰ مل جائے تو کیا کہنے ہیں. لیکن اللہ کا شکر میں نے اس وقت بھی ادا کیا تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی تھی، بلکہ صاف کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کا قیام ہرگز غیر اسلامی نہیں ہے، اور سیاسی بنیادوں پر سیاست، جو جماعتی بنیادوں پر سیاست کا چلانا، ہرگز اسلام کے خلاف نہیں ہے. میرا انشرائے صدر پہلے بھی تھا، خلاف اسلام نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے اعتبار سے بہتر کوئی شے ہو سکتی ہے؟ بہتر اور کہتر کی بحث ہو سکتی ہے، کون سی چیز بہتر ہے، کون سی کمتر ہے، لیکن وہ بھی میرے نزدیک اس وقت بحث چھیڑنے کا موقع نہیں ہے. اس لیے کہ بہتر کو لانے کے لیے پھر کسی انقلابی عمل کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر اس کا ذکر کرنا جو ہے وہ خالص کنفیوژن جو ہے پیدا کرنا ہے، جو ہرگز ملک و ملت کے حق میں مفید نہیں. تیسری بات یہ جان لیجئے کہ اس مروجہ پارلیمانی سیاست کی ایک لازمی شرط ہے، پری ریکوزٹ ہے، یہ نہیں چل سکتی جب تک کہ یہ شرط پوری نہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ دو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں میدان میں موجود ہوں، مضبوط مستحکم. اور یہ دو اس لیے کہ اگر ایک رہ جائے گی تو پھر آمریت پیدا ہو جائے گی، کوئی بھی ہو، کسے پاشد، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ مسلم لیگ ہو، جب انا ولا غیری، میں اور میرے سوا کوئی نہیں، تو جب انسان دیکھتا ہے کہ آن کے منار کا فعال ہے سر میں، اور تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں، کوئی میرا محاسبہ کرنے والا نہیں، کوئی اسٹرانگ اپوزیشن نہیں، تو خود بخود انسان کے اندر جو ہے وہ اگڑائیاں لینے لگتی ہے، آرزو جو ہے ڈومینیشن کی اور ایبسولیوٹ ڈومینیشن، وہ اس کا لازمی نتیجہ ہو جاتا ہے. لہذا دو مضبوط مستحکم سیاسی جماعتوں کا قیام اور وجود، یہ لازمی ہے اس پارلیمانی سیاست کے سموتھلی چلنے کے لیے، اور اس میں کسی کے اندر جو ہے زیادہ خناس کے پیدا ہونے کو روکنے کے لیے. دو مضبوط عوامی قومی جماعتیں ہونی چاہیے. اس میں ایک بات اور بھی، جن کا موقف اور نقطۂ نظر بہت زیادہ مختلف نہ ہو، ورنہ تو وہ انقلابی کشمکش شروع ہو جائے گی، جس کو جدید اصطلاح میں کہا جاتا ہے لیفٹ ٹو دی سینٹر، رائٹ ٹو دی سینٹر، ہو وہ مرکزی، درمیانی ہو، بہت ان کے اندر انتہا پسندی نہ ہو. ان سیاسی جماعتوں میں انتہا پسندی جو ہے وہ تو پھر انقلابیت والی بات ہوتی ہے، نظام کو بدلنا، لیکن یہ کہ جو دو قومی سیاسی جماعتیں ہونی ضروری ہیں وہ یہ کہ مرکز میں اور ان کے درمیان فرق جو ہے وہ صرف اس اعتبار سے ہو کہ ایک لیفٹ ٹو دی سینٹر اور ایک رائٹ ٹو دی سینٹر، جس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ ہمارا یہ سارا جو معاملہ ہے چربہ ہے برطانوی پارلیمانی نظام کا، اور وہاں آپ کو معلوم ہے کہ دو جماعتیں بڑی ہیں، کوئی بنیادی فرق ان کے مابین نہیں ہے، نظریات میں، افکار میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کنزرویٹو پارٹی ذرا سا دائیں طرف ہے اور لیبر پارٹی ذرا سا بائیں طرف ہے، باقی کوئی فرق نہیں، فلسفے میں، نقطۂ نظر میں، ان کی قوم پرستی میں، ان کی جو بھی بنیادی دستور، اگرچہ ریٹن دستور نہیں ہے، جو بھی ان کی دستوری روایات ہیں ان میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں. ذرا سا مالی معاملات کے اندر جو ہے اختلاف آ جائے گا، ذرا سا یہ ہے امیگریشن پالیسی کے اندر 19-20 کا کوئی فرق ہو جائے گا، اللہ اللہ خیر صلاح، تھوڑا سا فرق ہو، بہت لمبا چوڑا نہیں. اس لیے کہ یہ دو پہیے جو ہے قریب قریب ہونے چاہیے، گاڑی تبھی چلتی ہے، پیرلل ہو اور قریب قریب ہو. اس اعتبار سے دوسری مثال جو ہے، آپ کو معلوم ہے امریکہ میں اگرچہ وہاں جو ہے پریزیڈینشل سسٹم ہے، لیکن وہاں بھی دو پارٹیز ہیں، کوئی لمبا چوڑا فرق اور اختلاف ان میں نہیں ہے. ایک طرف ریپبلکنز ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں رائٹ ٹو دی سینٹر، دوسری طرف ڈیموکریٹس ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں لیفٹ ٹو دی سینٹر. اور میں جو ابھی بات عرض کرنے والا ہوں اس کی آپ کو شاید آج گواہی مل گئی ہو، آج کے اخبار میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی دعا شائع ہوئی ہے کہ کاش کے امریکہ کے انتخاب میں ڈیموکریٹس جیت جائے. یہ وہی ہے، وہ لیفٹ ٹو دی سینٹر والی بات جو ہے، ظاہر بات ہے کہ جو رجحان ہوگا اپنا اسی رجحان کے لیے کوئی پسندیدگی ہوگی باہر بھی. یہ دو شکلیں جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اب تک تو تھی ہی نہیں. کوئی سیاسی جماعت یہاں مستحکم نہیں تھی. کم سے کم گزشتہ آپ 10 سال نکال دیجئے تو انتظام مسلم لیگ تھی جو بہت جلدی انتشار کا شکار ہو گئی، ختم ہوئی. اس کے بطن سے جو لیگیں برآمد ہونی شروع ہوئی تو مسلم لیگ کے بطن سے سہروردی صاحب کی عوامی لیگ برآمد ہوئی، مسلم لیگ کے بطن سے ممدوح صاحب کی جنا لیگ برآمد ہوئی، اور پھر نہ معلوم پھر اس کے جو حصے بکھرے ہوئے کنونشن لیگ اور کاؤنسل لیگ اور قیوم لیگ اور اب تو پتہ نہیں کتنی لیگیں ہیں. اس وقت صرف اتحاد بنتے تھے، کچھ لیڈر جن کے بارے میں صحیح کہا تھا ضیاء الحق صاحب نے کہ ٹانگے کی سواریاں ہیں، وہ کچھ لیڈر ہیں، ان کے بیانات آتے ہیں وقت کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، کوئی مذہبی نعرہ بیچ میں شامل کر کے سیاسی تحریک چلا لیتے ہیں. اس کے سوا کوئی بھی ہماری جو ہے سیاسی سٹینڈنگ کسی جماعت کو حاصل نہیں تھی. لیکن اب ایک بات بہت اچھی ہو گئی ہے، اس کو اب شامل کیجئے ان تین باتوں میں، ایک نہیں ڈیڑھ بات کہہ لیجئے کہ اچھی ہو گئی ہے ہمارے ملک میں. نمبر ایک یہ کہ 11 برس کے اس عرصے کے دوران پیپلز پارٹی نے اپنے کریڈینشلز اسٹیبلش کر لیے ہیں ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے. پاکستان میں اس سے پہلے سے کوئی مثال نہیں تھی کہ کوئی سیاسی پارٹی حکومت سے باہر رہ کر، نمبر دو یہ کہ وقت کی مضبوط ترین حکومت کی دشمن نمبر ایک شمار ہو کر اس کے خلاف ساری قوت جو ہے وہ بروئے کار آنے کے باوجود وہ قائم رہ گئی. بہت بڑی بات ہے، توڑ پھوڑ ہوئی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، لیکن پھر بھی قائم رہ جانا، یہ میرے نزدیک پاکستان کے مستقبل کے اعتبار سے وہ پارلیمانی سیاست کا جو پری ریکوزٹ نمبر 1 میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے پہلو سے ایک امید افزا بات ہے. اسی کے ساتھ شامل کیجئے ایک اور پہلو، الحمدللہ کہ پیپلز پارٹی میں جو وہ انداز تھا، جو شیلا اور جو انداز تھا ہنگامہ برپا کرنے والا، اور جو ایکسٹریمزم تھا اور جو سوشلزم کا اس کے انتہائی نعرے تھے، اور جو کچھ ایکسٹریمسٹ سوشلسٹ اور کمیونسٹ اس میں شامل ہو گئے تھے، صورت حال رفتہ رفتہ یہاں آ گئی ہے کہ اب وہ پارٹی بھی کوئی ایکسٹریمسٹ لیفٹسٹ پارٹی نہیں. میرے اندازے میں میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ اب زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹ ٹو دی سینٹر کی پارٹی ہے، درمیان میں آ چکی ہے، اگرچہ اس کا رجحان جو ہے بائیں بازو کی طرف ہے، لیکن وہ ایکسٹریمزم جو ہے اس کا ختم ہو چکا ہے. اور بڑی بڑی یقین دہانیاں جو ہے بے نظیر صاحبہ نے کروائی ہیں، باہر بھی اندر بھی، فوج کو بھی، سرمایہ داروں کو بھی طرح طرح کی اطمینان دلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ میرے اس دور کو اب قصہ ماضی سمجھو. اصل میں تو یہ شعر جو ہے اکبر الہ آبادی کا تھا کہ میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. تو یہ تو ایک مزاحیہ شعر تھا، لیکن یہ کہ میرے اس دور کو اب قصہ ماضی سمجھو، وہ دور اور تھا گیا، اب ہم کچھ اور ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمٹمنٹس جو ہیں یہ نتیجہ خیز ہوتی ہیں اور اس کا جو ہے اثر جو ہے نکلے گا، اور ایک لیفٹ ٹو دی سینٹر پارٹی جو ہمارے ملک میں ہے. دوسرا ایک عمدہ نقطہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ کی صفوں میں بھی ایک دوسرا جو ہے رونما ہو گیا ہے. جو نیجو صاحب جس طرح ذلیل و خوار کر کے نکالے گئے، اور جس طرح ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، جس طرح وقت کی گمبھیر ترین شخصیت نے ان کے خلاف الزامات لگائے، جس بڑے پیمانے پر لگائے، اس کے باوجود ان کا کھڑا رہ جانا، پھر یہ کہ ان کا شریفانہ انداز اختیار کیے رکھنا، جواباً کوئی انہوں نے اشتعال انگیزی کا جو ہے ثبوت نہیں دیا. پہلا رد عمل تو یہی تھا کہ ٹھیک ہے ان کا دستوری حق تھا، اگر انہوں نے برخاست کر دیا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ نے، بعد میں اگرچہ انہیں خیال آیا کہ یہ بات جو ہے میں نے کچھ زیادہ آگے کی کہہ دی ہے، لیکن یہ کہ کوئی انہوں نے گالم گلوچ کی شکل اختیار نہیں کی، کوئی جذباتی ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ایک شخص جو اس طریقے سے اعلان حکومت سے نکال کر باہر کر دیا گیا ہو، مسلم لیگ کے کچھ مؤثر عناصر کا ان کے ساتھ کھڑا رہ جانا، جو اس طرح سے مؤثر ثابت ہوئے کہ چاروں صوبائی لیگیں جو حکومت میں ہیں، اس لیے وہ تو اس ٹیسٹ سے ابھی گزری نہیں ہے، ان میں جو لوگ ہیں وہ جب حکومت سے نکل جائیں گے پھر کھڑے رہ جائیں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے پری کوالیفائی کر لیا ہے اپنے اس سیاسی ٹیسٹ کو. لیکن ابھی تک تو وہی معاملہ ہے اپنی روایت کے مطابق چونکہ حکومت ان کے پاس ہے. لیکن چاروں صوبائی سی اقتدار جو شخصیتیں ہیں ان کی متحدہ کوشش کے باوجود جو نیجو صاحب کا اپنی جگہ پر کھڑے رہ جانا اور ان کے اس کنونشن کا منعقد ہو جانا اور جو پہلا کنونشن کیا گیا تھا اس میں ان کا قائم رہ جانا کم سے کم یہ کہ برقرار ہی رہ جانا میرے نزدیک یہ مسلم لیگ کی صفوں میں یہ بھی موجتا ہے بہت عرصے کے بعد رونما ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہاں دو جمعے میں دعا کرائی تھی کہ مسلم لیگیوں کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ انہیں متحد ہونے کی توفیق عطا کرے. وجہ کیا؟ وجہ یہی تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور اس وقت بھی میں نے اسی لیے آپ سے دعا کرائی تھی کہ اگر کہیں یہ صورت نہ ہوئی تو پھر یہی ہوگا. اگر اقتدار کسی طرح خالصتاً موجودہ صورتحال کے پس منظر میں پیپلز پارٹی کے پاس آ گیا پھر وہ بے راہ ہو جائے گی, پھر اس کو روزنے تھامنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہاں تو دو جماعتیں تو کم سے کم ضروری ہے کہ جو موجود ہوں, تب ان کے بیلنس کے ساتھ جو ہے یہ ملک کی سیاست جو ہے وہ صحیح رخ پر چل سکتی ہے. لہذا میں نے دعا کرائی, اگرچہ ابھی تک تو بہرحال اس دعا کا کچھ جو ہے ظہور مجھے نظر نہیں آ رہا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوجو صاحب کی شخصیت جو ابھر کر آئی ہے اس میدان میں اور کچھ آثار ہیں کہ اب یہ جو بھی پروونشل جو ذمہ دار تھے انہوں نے نئی لیگ جو بنائی ہے یہ بھی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ سلسلہ, تو دعا جاری رکھیے. بہرحال دعا مانگنے میں ہم تو کچھ لوٹ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے اور انہیں متحد جماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ پھر یقیناً بیلنس ہو جائے گا معاملہ اور پارلیمانی سیاست کا جو ایک لازمی تقاضا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. یہ میں نے سیاست کے بارے میں چند باتیں عرض کی ہیں. دو باتیں اور, میرا اندازہ یہ ہے اور آپ حضرات بھی اس کے آثار دیکھ رہے ہوں گے جو بھی اخبارات پڑھ رہے ہیں, کہ وہ جو صورت ہمارے ہاں ہوا کرتی تھی کسی عامرانہ شخصیت کے میدان سے ہٹنے کے بعد کہ پھر نئی ری الائنمنٹ اور نئی پولرائزیشن لیفٹ اور رائٹ کی بنیاد پر, اب اس کے آثار ہمارے ہاں دوبارہ پیدا ہو چکے ہیں. جو ضیاء صاحب کی موجودگی میں الائنمنٹ ہو رہا تھا وہ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے, بیانات آ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو مفاہمت ختم ہو جائے گی. اور مفاہمت تو ختم ہونی ہونی, یہ صورتحال بدل گئی. اب وہ صورت وہ کوئی اور صورتحال تھی جس میں کچھ جماعتوں کے درمیان مفاہمت کی فضا جو ہے پیدا ہوئی, اب جو ہے صورتحال بدل گئی ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں جو پولرائزیشن ہوگی وہ لیفٹ اور رائٹ کی بنیاد پر ہوگی. ان حالات میں یہ تو ہے اس وقت کی صورتحال, مشورہ کیا ہے اب وہ سمجھیے. سب سے پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے مسلم لیگ کے چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں وہ مدغم ہو اور وہ ایک مضبوط سیاسی جماعت بنائے. مسلم لیگ جو ظاہر بات ہے رائٹ ٹو دی سینٹر ہوگی, وہ اسلام کا انعام لیوا ہے, وہ پاکستان کی کسٹوڈین ہے, اس کی تاریخ ہے, پاکستان اسی کی جدوجہد سے وجود میں آیا تھا. تو اس طریقے سے ایک رائٹ ٹو دی سینٹر مضبوط جماعت جو ہے وہ قائم ہو جائے. نمبر دو, یہ لیفٹ ٹو دی سینٹر پیپلز پارٹی کے بعد ذرا اور لیفٹ پر جائیے تو ایئر مارشل اصغر خان صاحب ہیں, یہ ذرا نسبتاً زیادہ لیفٹ ہے, ان کے نظریات کچھ زیادہ انقلابی ہیں, لیکن یہ ہے کہ کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے. میں انہیں یہ مشورہ دوں گا اگر وہ میرے مشورے پر کان دھرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ وہ بھی وہ سولو فلائٹ والا ذوق جو ہے بہت پورا کر لیا انہوں نے اور اس سے کچھ حاصل ابھی تک نہیں ہوا ہے. ان کی محنت ہے, بڑی محنت انہوں نے کی ہے, میں اس ان کی محنت کا قائل ہوں, ان کے میں حب وطن کا قائل ہوں. پھر یہ کہ وہ واقعتاً یہاں کے معاشی نظام کے اندر جو بہت زیادہ اونچ نیچ ہے اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ایک معتدل صورتحال پیدا ہو جائے, انتظامی ڈھانچے کے اندر بھی وہ چاہتے ہیں کہ بنیادی تبدیلیاں آئیں تاکہ عوام کی زیادہ فطری سطح پر پارٹیسپیشن ہو. ان کی جماعت نے بہت کچھ ہوم ورک بھی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں واحد سیاسی جماعت ہے جس کے ہاں مختلف جو ہمارے معاشی اور سیاسی مسائل ہیں ان کے اوپر گروپس بن کر انہوں نے کام کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کا یہ علیحدہ جو ہے اپنی ڈفلی بنانا اور اپنا راگ علیحدہ, اس نے جو ہے کافی نقصان پہنچایا ہے پہلے بھی بہت سے مراحل پر, اور اب بھی اگر ان کا یہ معاملہ رہا تو وہ قومی سیاست میں اپنا مثبت کردار جو ادا کر سکتے ہیں. اصل شے ہے قیادت کا ایثار. اس وقت اگر کوئی گروپ زیادہ بڑا ہے اس پر کسی اور کی قیادت ہے اس کو قبول کر لیں تو آئندہ موقع رہتا ہے. سیاسی پارٹیوں میں کوئی قیادت ہمیشہ کی نہیں ہوتی, وہ قیادت جو ہے قائد اعظم جیسی قیادت یہاں نہیں ہے کسی کی بھی، کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اس طرح کے کریڈینشلز رکھتا ہو کہ ان کی موجودگی میں کسی کا بھی چراغ نہ جل سکے. لہذا اس کے لیے اگر وہ ذرا سا انتظار کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی بہترین شکل یہ ہوگی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا مدغم ہو یا اس کے ساتھ اشتراک عمل کریں. نمبر تین، مذہبی عناصر میں سے بھی، اگرچہ ان کے بارے میں تفصیل تو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں جو بھی سیاست کے میدان میں، یا مذہبی شخصیتیں یا مذہبی گروہ جو بھی سیاست کے میدان میں اپنا کام اور اپنا رول جو ہے پلے کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی ان دو میں سے کسی ایک کو اپنے رجحان کے مطابق چن لیں. میرے سامنے سب سے بڑی مثال جو ہے وہ مسلم لیگ کی ہے. قائد اعظم کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے اس معنی میں جس معنی میں ہمارے ہاں ایک مذہبی آدمی کا تصور ہے. مسلم لیگ کی ٹاپ کی قیادت کوئی اس طرح کے مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی، لیکن کیسی عظیم شخصیتوں نے ان کا ساتھ دیا. مولانا شبیر احمد عثمانی جیسی شخصیت، دیوبند کے علماء کی بہت بڑی جماعت، مولانا عبد الحامد بدایونی ان میں ایک نمایاں شخصیت اہمیت کے حامل تھے. ادھر یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب، یہ پنجاب کی ایک بہت بڑی روحانی شخصیت، مشائخ نے اور بہت بڑے بڑے پیروں نے ان کا ساتھ دیا تو وہ قومی سیاست جو ہے ایک نتیجے تک پہنچ سکی. اگر اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ ٹکڑیاں بانٹ کر رکھتے تو کبھی بھی پاکستان کا قیام جو ہے اس کا خاص فرمندہ تعمیل نہیں ہو سکتا تھا. تو اس وقت قومی سیاست کے دھارے میں جو آنا چاہے وہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا کہ زیادہ جو ہے اس کے اندر جماعتوں کا کیا میرے نزدیک طرز عمل ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ بھی یہ چوز کریں کہ ہمیں قومی سیاست کے دھارے میں اپنا رول ادا کرنا ہے تو ان کو بھی علیحدہ اپنا تشخص اور علیحدہ ٹکڑیاں بنانے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا رجحان دیکھیں بائیں طرف دائیں طرف جدھر ہے اور ان کو تقویت پہنچائیں یا ان میں شامل ہوں تاکہ وہ مضبوط دو سیاسی جماعتیں جو ہے اس ملک کے اندر وجود میں آ جائیں کہ جو ایک مروجہ پارلیمانی سیاست کی شرطیں لازم ہیں. اس سے ذرا آگے چلیے تو پھر ایکسٹریمسٹ ہیں. ایکسٹریمسٹ دائیں طرف مذہبی جماعتیں ہیں، ان میں سے بات ہے جن کا ذکر میں بعد میں کروں گا. اور ایکسٹریمسٹ جو ہے لیفٹسٹ، وہ پھر آپ کو معلوم ہے نیشنلسٹ ہے، کمیونسٹ ہے، سوشلسٹ ہے. ان کے پہلے جو گڑھ تھے ہمارے پاکستان میں وہ صوبہ سرحد تھا، نیشنلزم، پختون قومیت، قوم پرستی، اور صوبہ بلوچستان تھا جہاں پہ کہ کمیونزم بڑے سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ابھر رہا تھا. نیشنلزم تو وہاں ہے ہی، بلوچ نیشنلزم، پختون نیشنلزم، نیب بھی بٹ گئی تھی پختون خواہ نیب اور دوسری نیب میں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب اس کا سب سے بڑا گڑھ سندھ بن چکا ہے. سندھ میں پلیجو اور جان ساقی اور یہ مختلف گروپ پر نیشنلسٹ کا بادشاہ جو ہے جی ایم سید، اور یہ بڑی ایکسپلوسو سچویشن ہے وہاں کی. اور اگر یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سیاست، قومی سیاست کے دھارے کے جو یہ دو اہم حصے ہیں اگر یہ مضبوط نہ کیے گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چاندی اصل میں ہوگی پھر ان ایکسٹریمسٹ کی. کیاوس ہوگا تو کیاوس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ انتہا پسند بائیں بازو کے لوگ جو یہاں مارکسزم یا سائنٹیفک کمیونزم یا جو یہاں پر سیسیشنزم جو ہے اس کے علم بردار ہیں اور پاکستان کو توڑنے کے نعرے لگاتے ہیں اور برملا جو ہے اس عزائم کا اظہار کرتے ہیں. اگر وہ نہ ہوا تو پھر اصل میں جو ہے اس کا نیٹ ریزلٹ جو ہے وہ ان کے لیے مفید ہوگا. اب میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں مذہبی جماعتوں اور مذہبی شخصیات اور رہنماؤں کی خدمت میں. یا پہلے ہی قدم پر عرض کر دوں کہ اس میں مجھے بڑا خوف ہے. اہل سیاست خود بھی بات کھل کر کرتے ہیں اور کھلی بات سننے کے قائل بھی ہیں، ان کی عادت بھی ہوتی ہے، ان کے تو کچھ رولز آف دی گیم ہیں بڑے کھلے کھلے. لیکن یہاں مسئلہ جو ہے ہشدار کے رہبر دلو تیزس قدم رہا، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہاں واقعہ یہ ہے کہ اتنے کھلے دل کے ساتھ بات سننے کی روایت بھی زیادہ موجود نہیں ہے. پھر حقیقت یہ ہے کہ اس میدان میں جو شخصیات ہیں یا جو جماعتیں ہیں ان میں سے بہتوں سے مجھے بڑی گہری محبت، عقیدت کے درجے میں بھی محبت، ان کا ادب اور احترام تو ہے ہی ہے، میں کہہ رہا ہوں عقیدت کے ساتھ کے درجے تک محبت بھی ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ باتیں جو ہے وہ بہرحال کہنی ہے ضروری، جو مجھے اس وقت اپنا فریضہ ادا کرنا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول دے اور میری بات پر کم سے کم کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ غور کرنے کے لیے تیار. اس میں وہ بات بھی دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجیے جو پچھلی دفعہ میں نے عرض کی تھی کہ اس معاملے میں واقعہ یہ کہ جس سے جتنی زیادہ توقع مجھے تھی یا ہے اس کے بارے میں اتنی ہی شکایت ہوتی ہے جبکہ مجھے کوئی پہلو جو ہے اپنی توقع کے خلاف نظر آئے. اتنی ہی زیادہ تلخی جو ہے ان کے بارے میں میری گفتگو میں، میری تحریر اور تقریر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو بولا کہ میری تلخی کو آپ ڈائریکٹلی پروپورشنل سمجھیے میری ان کے ساتھ محبت کو. یہ اس کا مظہر ہے کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نبائی سے معاف، آج پھر درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. یا یہ کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. یا وہ بات کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلا کرے کوئی. اصل میں گلا وہی ہوتا ہے، شکوہ وہی ہوتا ہے جہاں توقع ہوتی ہے. میرا پہلا مشورہ خدا کے لیے کھلے دل سے سنیے، پہلا اسٹیپ یہ ہے تمام دینی جماعتوں کے لیے کہ شعوری طور پر خوب سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کریں کہ انہیں دینی انقلابی رخ پر کام کرنا ہے یا قومی سیاسی رخ پر کام کرنا ہے. ان دونوں کاموں کے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں تقاضے بالکل جدا، بالکل مختلف، مختلف نہیں مخالف. میں تفصیل سے یہ پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے. تین چیزیں میں نے عرض کی تھی، اگر آپ کو دینی کام کرنا ہے خالص اور انقلابی کام کرنا ہے، اسلام کو غالب کرنا ہے، تو پہلا قدم ہوگا تصحیح عقائد. اوہام وغیرہ کو ہٹائیے، وہی جو عقیدہ تھا جو صحابہ کرام کا تھا وہ سادہ اور صحیح اور پیور اور خالص عقیدہ، اس کے بغیر تو گاڑی شروع ہی نہیں ہوگی. دوسری شرط لازم یہ ہے کہ جو اس میدان میں کام کرنے کے لیے آگے آئے وہ دین پر عمل پیرا تو ہو خود. اگر وہ دین پر عمل پیرا نہیں، نماز تک نہ پڑھتے ہو، تو وہ دین کو قائم کرنے کا کام کیسے کر لیں گے. تیسرے یہ کہ ان کی پھر جو جماعت بنے وہ بھی چار آنے کی نمبری والی جماعت نہیں ہوگی، ان میں وہی لوگ شامل کیے جائیں گے جو کم سے کم حلال اور حرام کے جو کم قیود ہیں، فرائض کو ادا کرنے والے ہوں، حرام سے بچے ہوئے ہوں. پھر منظم جماعت، سموتات والی جماعت، ڈسپلن جماعت. پھر اس میں کادرز کا تعین ہوگا، ان کے خلوص و اخلاص، ان کے تقوی اور تدین، ان کی قربانیوں کی بنیاد پر، نہ یہ کہ وہ ان کی نسل کی بنیاد پر یا ان کی سرمایہ داری کی بنیاد پر یا ان کی چودراہٹ کی بنیاد پر یا ان کی زمینداری اور جاگیرداری کی بنیاد پر. اب یہ تین چیزیں ہیں کہ جو لازم ہے خالص دینی، اور وہ بھی انقلابی بحث کا دینی کام اگر کرنا ہے تو یہ اس کے لوازم ہیں. اس کے برعکس قومی سیاست میں اگر آپ کو کوئی مؤثر رول ادا کرنا ہے تو یہاں عقائد کی بحث مت چھیڑیے. یہاں تو گویا کہ یہ زہر قاتل ہو جائے گی بات، سمب قاتل. یہاں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جذباتی محبت، یہ ہے اس کی بنیاد، یہی ہونی چاہیے. اسی پر چلی مسلم لیگ کی تحریک، وہاں عقائد کی بحث نہیں چھڑی. نمبر دو، یہاں عمل ومل کو بھی بالکل چھوڑ دیجئے. جو بھی مسلمان ہے، ظاہر بات ہے فاسق بھی مسلمان، فاجر بھی مسلمان. کوئی نہیں کہتا کہ شراب پینے والا کافر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے، مسلمان ہے. آپ اس کو جو سزا دینا چاہیں دیں جب اسلامی قانون نافذ ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہے تو مسلمان تو ہے. اگر اس بحث کو لے آئے تو آپ نے گویا کہ اپنا دیش پہلے ہی محدود کر دیا، آگے کیا بڑھیں گے آپ. مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آپ، کوئی بھی ہو کسے باشد، نہ عقیدے سے بحث ہوگی اور نہ ہی اس کے عمل سے اور کردار سے بحث ہوگی. نمبر تین یہ کہ میدان کھلا رکھیے، لوگ آئے، ایمبیشس لوگ آئے، تبھی تو آپ کی جماعت جو ہے اس کو وسعت حاصل ہوگی. اور اس میں سکہ رائج الوقت جو ہے، جو سکہ رائج الوقت ہے، یہ میں نے کئی مرتبہ پچھلی مرتبہ لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ لفظ ظاہر بات ہے سرمایہ داری، یہ سکہ رائج الوقت ہے. کوئی جاگیرداری، زمینداری، ایک رہ گیا تھا سکہ بڑا چالو سکہ، وہ میں پچھلی مرتبہ نہیں گنوا سکا. کسی بڑے درگاہ کی کوئی سجادہ نشینی یا اس کے ساتھ کوئی وابستگی، یہ بھی بہت بڑا سکہ ہے جو چلتا ہے ہمارے یہاں. پھر یہ کہ کسی قبیلے کی سرداری، کسی بڑی برادری کی چودراہٹ، یہ سکہ رائج الوقت ہے. جس کے پاس ہے اسے اگر آپ نہیں آنے دیں گے اپنی جماعت میں اور چاہتے ہو سیاست کرنا، تو گویا کہ آپ تضادات کا شکار ہیں. آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں تو ان کو موقع دیجئے وہ آئے، ان میں سے بہتر کو سلیکٹ کر لیجئے، ان میں سے جو بہتر ہو. یہ نہیں کہ آپ دیکھیں جس کا کردار بہتر ہے اس کو آگے آنا چاہیے. تو پھر اس وادی میں تاہے کو قدم رکھتے ہیں، جس کو ہم دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. قومی سیاست کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور دینی اور خصوصاً انقلابی سیاست کے تقاضے کچھ اور ہیں. لہذا اس میں ضرورت ہے شعوری طور پر فیصلہ کرنے کی کہ ہمیں ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کنفیوژن رہے گا، وہی رہے گا کہ کچھ ادھر کچھ ادھر. اور کچھ ادھر کچھ ادھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ ادھر نہ ادھر. یہ نہ ادھر نہ ادھر کے اس کیفیت کے ساتھ بعض دینی جماعتیں بری طرح اس وقت جو ہیں وہ دو چار ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ اس معاملے میں سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کرے کہ ہمیں ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. نمبر دو، جن لوگوں کو سیاست میں کوئی رول پلے کرنا ہو مذہبی، اور میں یہاں عرض کر دوں میرے نزدیک سیاست گناہ نہیں ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کانت بنو اسرائیل تصوص ہو الانبیاء، بنو اسرائیل کی سیاست تو انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی، سیاست کوئی گناہ نہیں۔ نمبر دو، اس وقت تو یہ سیاست ہمارے لیے بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے، پاکستان کے بقا کے لیے شرط لازم ہے کہ یہاں مضبوط سیاست اور مستحکم سیاست اور صحت مند سیاست جو ہے اس کی بنیادیں قائم ہو جائیں، ورنہ وہی انتشار اور اضمحلال اور وہی دشمنوں کے لیے گویا کہ ہم لقمہ تر بن جائیں گے، جہاں انتشار ہوگا وہاں دشمن کو در اندازی کا موقع ملتا ہے۔ اس اعتبار سے اس وقت سیاست کو اور اس کے میدان میں کوئی اگر مؤثر رول ادا کیا جا سکے تو کرنے کا کام ہے میرے نزدیک، وہ بھی چاہے میری پرائرٹیز میں وہ نمبر دو ہے، میری پرائرٹی نمبر ایک اسلام اور اسلام کا بھی انقلابی بحث کا کام، یہ میری پرائرٹی ہے، میں اس میں لگا ہوا ہوں، نتیجہ نکلے نہ نکلے اس سے مجھے بحث نہیں، لیکن یہ کہ میرے نزدیک جو میری پرائرٹی نمبر ٹو ہے اس کی بھی اہمیت اس وقت بے انتہا ہو چکی ہے، اور جو لوگ ادھر جائیں گے لہٰذا وہ میرے نزدیک کو گھٹیا کام نہیں کریں گے اگر وہ اس کے تقاضوں کو پورا کریں، لیکن ان کے لیے پہلی گزارش توجہ سے سن لیجئے، پہلی تو سب کے لیے تھی کہ جتنے بھی مذہبی عناصر ہیں وہ طے کریں کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، کس میدان میں اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اب جن لوگوں نے طے کر لیا ہو کہ سیاست کے میدان ہی میں ہمیں اپنا جو ہے اپنا رول ادا کرنا ہے، پازیٹو رول، مثبت رول، حب وطن والا رول اور اسلام پسندی کا رول، یہ بھی سب کچھ ہوگا، ظاہر بات ہے مسلم لیگ اسلام پسند سیاسی جماعت تھی، اس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آ گئے تھے کچھ لوگ دوسرے بھی لیکن وہ نمبر دو پر تھے، نمبر ایک کے اوپر وہی لوگ تھے جو اسلام کے ساتھ قلبی اور جذباتی وابستگی رکھتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے بظاہر چاہے وہ مذہبی نظر نہیں آتے تھے، داڑیاں نہیں تھیں لیکن وہ نمازوں کے پابند تھے، ان کے تہذیب و تمدن میں اسلامی روایات جو ہے موجود تھیں، خواجہ نظم الدین جیسی شخصیت، مولوی تمیز الدین خان جیسی شخصیت، ہمارے جو یہاں کے عبدالرب لشتر صاحب جیسی شخصیت اور اشتیاق حسین قریشی جیسی شخصیت، یہ لوگ تھے موجود۔ اس اعتبار سے یہ جو رول ہے جو ادا کرنا چاہے وہ کوئی گھٹیا کام نہیں میرے نزدیک، البتہ اس کی ایک شرط لازم ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی مذہبی سیاسی جماعت کی بنیاد فرقہ بندی پر نہیں ہونی چاہیے، یہ تو مہلک ہے، یہ تو پھر آپ نے ڈیوائڈ کر دیا فرقہ کی بنیاد پر جماعت قائم کر کے، یہ کہیں بھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکے گا۔ آپ اپنی وقتی طور پر کسی تنظیم کو مضبوط کر لیں فرقے کے حوالے سے یا مسلک کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے کرنے کے کام اور ہیں، اس کے لیے ادارے بنے، اس کے لیے اور بھی انجمنیں بنے، کوئی جماعتیں بنے، کوئی حرج نہیں، لیکن پھر سیاست کے میدان میں نہیں۔ سیاست کے میدان میں اسلام کے نام پر آ کر جب مذہب تقسیم ہو جائے گا تو ہمارا دو دفعہ کا تجربہ ہے کہ اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ سیکولر عناصر کو اور کمیونسٹوں کو پہنچے گا، یہ تو ایک ایسی بات ہے تجربے سے ثابت ہو رہی ہے، انتہائی تباہ کن ہے کہ اگر سیاست کے میدان میں رول پلے کرنا ہے، اور یہ بہت مقدس کام ہے اپنی جگہ پر، کانت بنو اسرائیل تصوت و الانبیاء کا ایک عکس اس کے اندر میں پاتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے اس کی بنیاد تنظیم کی بنیاد، جماعت بندی کی بنیاد فرقے اور مسلک پہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے بالا تر ہونی چاہیے، یہ ہے دوسری شرط لازم، دوسرا مشورہ، دوسری درخواست میں جو انتہائی درد مندی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر یہ کام کرنا ہے تو اس کی شرط لازم یہ ہے کہ وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر کسی کا یہ پرائیورٹی نمبر ون یہ ہے کہ میرا مسلک حق ہے، میں اپنے مسئلہ کے حق کو پھیلانا چاہتا ہوں، تو بھائی کرو کام، تبلیغی میدان میں کام کرو، انجمنیں بناؤ، دارالعلوم بناؤ، اس کے لیے جو بھی آپ کے کام دلچسپیاں ہو سکتی ہیں، لوگوں کے عقائد میں آپ کے خلاف آپ کے خیال میں کوئی غلط چیزیں ہیں انہیں صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، کرو، ضرور کرو، جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس کے لیے اس کو پروپیگیٹ کرنے کا حق حاصل ہے آپ کو، بلکہ صرف حق نہیں آپ کا فرض ہے، لیکن سیاست کے میدان میں اس کو نہ لاؤ۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں میں اس کی نفی نہیں کر رہا، مسلک ہو اپنا جو بھی فقہی مسلک ہو، عقائد کا مسلک ہو، اس کے اندر جو ہے آپ کام کریں۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک زمانے میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مہم لے کر نکلے تھے کراچی سے، پورے پاکستان کا دورہ کیا اور مختلف شہروں میں جا کر انہوں نے ایک بات کی تلقین کی، اگرچہ صدا بصیرا ثابت ہوئی، کسی نے بات سنی نہیں، کان نہیں دھرے، لیکن کم سے کم آج کا ہم اس کا تذکرہ کر کے ان کے لیے جو ہے دعائے خیر کریں کہ کتنی صحیح بات کے لیے انہوں نے وقت لگایا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے، فرقے اور مسلک کی بات، مذہبی اختلاف کی بات، یا تو صرف اپنے مدرسے میں ہو یا اپنی جو مساجد ہے ان کے ممبر سے ہو، کبھی اجتماع عام پبلک پلیٹ فارم سے مذہبی اختلاف کی بات نہیں آنی چاہیے. آپ کے مدارس ہیں، مدارس میں بات کیجیے، اہل حدیث اپنے مسلک کے مطابق اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہیں جو مسلک ہے، وہاں وہ کتنی ہی حنفیوں کے خلاف دلیلیں دے لیں، تحقیر آمیز بھی انداز اختیار کر لیں، پر اس سے خرابی پیدا نہیں ہوگی، وہ اپنے مسلک میں پختہ ہو جائیں گے. شیعہ اپنے مسلک کا جو ہے وہ تبلیغ کرے، تلقین کرے، اپنے مدارس ہیں، دارالعلوم ہیں، حنفی اپنے ہاں کرے، اس میں دیوبندی بریلوی اپنے ہاں کرے، لیکن پبلک پلیٹ فارم، اور میں یہاں اس پبلک پلیٹ فارم کے لیے ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں، مولانا نے اس وقت، مفتی رحمہ اللہ نے، مفتی صاحب نے اس وقت پبلک پلیٹ فارم کا لفظ استعمال کیا تھا، میں یہاں استعمال کر رہا ہوں سیاسی پلیٹ فارم پر اس کی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈیوائسو ہے، ڈیوائڈ کرنے والی ہے، تقسیم کرنے والی بات ہے، جبکہ قومی سیاست کے اندر زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کر لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہیں دو اصولی باتیں جو تمام دینی جتنے بھی حلقے ہیں کسے باشد. نمبر ایک، فیصلہ کریں کہ ادھر جانا یا ادھر جانا. جو لوگ ادھر جا رہے ہیں سیاست کی طرف آنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کرنے کا کام ہے، اہم کام ہے، لیکن اب اس کے لیے یہ ہے کہ پہلی شرط، باقی ان تین شرطوں کے ساتھ جو پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ عقائد کی بحث چھیڑے ہی نہ، عمل کا لمبا چوڑا جو ہے اس کے اندر تذکرہ نہ کریں، تنظیم کو وسیع کریں، چار آنے کی نہیں، چار روپے کی نہیں، 40 روپے کی نمبری کر لیجئے، 400 روپے کی کر لیجئے، کوئی اور کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے. اور جو سکہ رائج الوقت ہے اسے موقع دیجئے کھلا کے وہ آئے آپ کے ہاں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ امریکہ بھی سرمایہ کاری کرے پاکستان میں اور جاپانی بھی آئے سرمایہ کاری کرے پاکستان میں، ہر جماعت کو دروازے کھولنے چاہیے کہ سرمایہ کاری کرے وہ سکہ رائج الوقت رکھنے والے لوگ، ان جماعتوں کے اندر آ کے سرمایہ کاری کرے. اور چوتھی بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، فرقہ اور مسلک جو ہے اس کی بنیاد پر تنظیم نہ ہو. اب میں عرض کروں گا چند جماعتوں کا نام لے کر، وقت بھی اب قریب ختم ہو رہا ہے. میرے نزدیک، میری پرائرٹی میں، میرے ماضی کے اعتبار سے اہم ترین دینی جماعت جماعت اسلامی ہے. یہ واحد جماعت ہے جو انقلابی بنیادوں پر استوار ہوئی. کسی اور جماعت کی ممبری کے اندر وہ شرائط نہیں ہے جو اس کے ہاں ہے. یہ جماعت ہے جس کے دستور کے اندر عقیدے کی بھی ایک پوری وضاحت درج ہے کہ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ تعبیر ہم صحیح سمجھتے ہیں. گویا کہ اس کے خلاف اگر کسی کے پاس کچھ ہے وہ اس جماعت میں نہیں آ سکتا. یہ جماعت ہے جس نے کہ پارٹیشن سے پہلے مسلمانوں نے ہند کی قومی سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھا، ان کے قومی مسائل کو درخورے اتنا ہی نہیں سمجھا، نہ صرف ہندوستان کی بلکہ فلسطینی مسلمانوں کے مسائل سے بھی کوئی بحث نہیں کی. ان کا تجزیہ یہی تھا کہ ہمارا تمام جو امراض ہے، تمام دکھ ہے، ان کا سبب کیا ہے؟ اسلام سے دوری. اسلام کی طرف آئیں گے دوبارہ اور اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو سب معاملہ کا حل ہوگا، ورنہ کسی کا حل نہیں ہوگا. قائم رہے اس پر. تنظیم ان کی انقلابی طرز کی، لٹریچر ان کا انقلابی طرز کا. یہ دوسری بات ہے، مولانا مودودی کے بعض نظریات سے شدید اختلاف ہو، ان کے بعض آراء سے شدید اختلاف ہو. میں جماعت کی بات کر رہا ہوں، کسی شخصیت کی بات نہیں کر رہا. واحد جماعت جس کا پس منظر انقلابی، دینی انقلابی، اصولی اسلامی انقلابی جماعت، اور جس نے ابھی تک اپنا تنظیمی ڈھانچہ اسی نوعیت کا رکھا ہے، میرے نزدیک یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس نے اس تنظیمی ڈھانچے کو لا کر سیاست کے میدان میں ڈالا، خود بھی نقصان اٹھایا، اس ملک کا بھی نقصان پہنچایا. اس کے اوپر پوری مکمل شرح و بس کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی ہے میری، نیتا کے ایک پینل نے مجھ سے انٹرویو لیا تھا، وہ انٹرویو 11-12 صفحات کے اوپر پھیلا ہوا ندا کے تازہ پرچے میں آ گیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام اور پاکستان ایک کتاب تھی میری، اس کے اندر بھی میں نے تفصیل سے بحث کی تھی کیا کیا نقصانات قومی اور ملی سیاست پر مترتب ہوئے ہیں جماعت اسلامی کے اس انتقال موقف کے. لیکن وہ تو میں نے پتا کیا، کتاب اس وقت ایک نسخہ صرف تھا، وہ مجھے انہوں نے دے دیا، اب کوئی نسخہ ہمارے پاس نہیں. لیکن یہ کہ اس کا لبے لباب جو ہے ندا کے تازہ شمارے کے اندر جو میرا مفصل انٹرویو ہے وہ آ گیا ہے. اس جماعت کے بارے میں میری خواہش، میری دلی آرزو، میری دعا، اس کے اکابر اور اس کے عوام، سب سے میری درخواست یہ ہے کہ خدا کے لیے وہ اپنے اس نظر نقطۂ نظر پر، موجودہ پالیسی پر نظر ثانی کرے اور انتخابی سیاست کے میدان سے وڈرا کرے. ان کی مشینری بھی اس پہ بالکل انفیکٹو ہے، وہاں کام کر ہی نہیں سکتی. ظلم کیا انہوں نے اپنے آپ پر کہ انہوں نے اس مشینری کو جو انقلابی کام کے لیے تھی انتخابی سیاست کے میدان میں لا کر جو استعمال کیا، خود اپنے اوپر ظلم کیا، اس مشینری پر ظلم کیا. اب بھی وہ اس سے رجوع کریں، دعا، آرزو، خواہش، استدعا، درخواست، جو چاہے لفظ استعمال کر لیں. اور مجھے اگر تلخی کبھی ہوتی تو اسی وجہ سے کہ میں سمجھتا ہوں وہ راہل جماعت تھی جو اس میدان کے اندر کام کرنے کے قابل تھی، جس نے اسی بنیاد کے اوپر اپنی تنظیم کی تھی، لیکن افسوس کہ وہ بھی اس کو چھوڑ کر دوسرے دھارے میں، قومی دھارے میں مل گئی. اگر ملتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر ساتھ ساتھ ملے، پھر اس کے تقاضے پورے کرو. اب اس کے بھی تقاضے پورے نہیں کر رہے، نہ ادھر نہ ادھر کے درمیان ہو کر رہ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اس پر نظر ثانی کرے. میں ان کے سامنے معین مشورہ جو میں نے اپنے اس انٹرویو میں بھی دیا ہے اس وقت یہ دے رہا ہوں، ایک فیصلہ، صرف ایک فیصلہ، کہ وہ یہ طے کر لیں کہ ہمیں آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لینا. اس کے دو عظیم فائدے انہیں حاصل ہوں گے. میں علی رؤوس الاشہاد اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، کہ خلوص سے کہہ رہا ہوں، اس جماعت کی خیرخواہی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. ایک تو اس رول کے عام اسلام پسند لوگوں میں جو شدید مایوسی پیدا ہو چکی ہے مذہبی جماعتوں میں، ووٹوں کے تقسیم ہونے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے، ہماری بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دین پسند اور دیندار لوگوں کے ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں، لہذا فائدہ پہنچ جاتا ہے ان کو جو بے دین ہو یا نادینی سیاست کر رہے ہو یا کوئی اور ان کے نظریات ہو، فائدہ نیٹ انہیں پہنچ جائے گا. یہ تاثر کتنا عمومی ہے آپ کے سیاست کے علم میں، اس تاثر میں ایک دم ایک کمی آئے گی، اور اس تاثر کا سارا جو کمی آئے گی اس کا کریڈٹ کس کو ملے گا؟ جماعت اسلامی کو ملے گا کہ کم سے کم ایک جماعت ہے، اگر چار میں بٹ رہے تھے تو تین میں رہ گئے نا، وہ تو نکل گئے. کم سے کم انہوں نے اس تقسیم کے اندر جو حصہ ان کا تھا اس کو تو ختم کر دیا. یہ ایک بڑے عوامی سطح پر ایک نقد جو ہے فائدہ جماعتی سطح پر ہوگا، جو آئندہ کے انقلابی عمل میں ان کے لیے بہت بڑا ایسٹ بن سکتا ہے. میں نے یہ باتیں ان کے افراد سے بھی کہیں، پروفیسر ظفور صاحب سے کراچی میں ملاقات کر کے کہیں، اور غلام اعظم فاروقی صاحب سے ملاقات کر کے کہیں، دبے انداز میں حسین احمد صاحب، قاضی حسین احمد صاحب سے بھی جب یہ شریعت نہاد کے سلسلے میں ملاقاتیں ہو رہی تھی ان سے کہا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال آج میں پبلک پلیٹ فارم سے وہ بات کہہ رہا ہوں، وہ شائع بھی ہو گئی ہے نظام میں، اور آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا بڑا فائدہ جماعت کو پہنچے گا. نمبر دو، اس کا بھی اہم تر، جتنی جماعتیں مذہبی میدان سیاست میں یا انتخاب کے میدان میں رہ جائیں گی، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ ووٹ جماعت اسلامی کے زیر اثر ہے ہمارے معاشرے میں، وہ سب ان کی طرف بریجز بلڈ کریں گے، ان سے اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیں گے، ان کی خیر سگالی حاصل کرنا چاہیں گے. یہ تلخی کا زہر جو بھول گیا ہے فرقہ واریت کا، اس کو دور کرنے کے اندر بھی جماعت اسلامی ایک نیوکلیس بن کر ایک بڑا ہی پیوٹل رول ادا کر سکتی ہے. کہ بہرحال اب سب چاہیں گے کہ جماعت کو جب اپنے امیدوار کھڑے نہیں کر لیں تو اب ان کی تائید تو ہوگی نا، ووٹ تو دیں گے. جیسے مثلا ہم نے طے کر رکھا ہے تنظیم اسلامی میں، ہم حصہ نہیں لیں گے لیکن ووٹ ہمارے ساتھی دے سکیں گے، دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک یہ کہ جو شخص ہے وہ خود جسے ووٹ دینا ہے وہ پابند شریعت ہو، اگر پابند شریعت نہیں ہے، وہ خدا کا نہیں ہے تو ہمارا کہاں سے ہو جائے گا، وہ اسلام کا اگر وفادار نہیں تو ملک کا وفادار کہاں سے ہو جائے گا. ہم اپنا ووٹ اس کے حق میں دے کر اللہ کے ہاں اس کی جو بھی بد اعمالیاں ہو ان میں حصے دار نہیں بننا چاہتے. حدیث میں آیا ہے مم مشا ما فاسقن لے یو قبض یہ غضب اللہ تعالی وحفظ لہ العرش، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت پہنچانے کے لیے اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ اس کا عرش جو ہے تخت و تھرا اٹھتا ہے، کانپنے لگتا ہے اللہ کے غضب کی وجہ سے کہ یہ شخص مجھ سے وفاداری کا عہد کرنے والا اور میرے فاسق انسان کے ساتھ جو ہے چل رہا ہے اسے تقویت دینے کے لیے. تو ووٹ دینے سے بڑی تقویت اور کیا ہوگی؟ ہم بھی اس کو زور کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، آپ بھی زور سے بیان کیجئے. فائدہ کس کو حاصل ہوگا؟ جو مذہبی لوگ سیاست کے میدان میں ہوں گے انہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ پھر آپ کی خیر سگالی حاصل کرنا چاہیں گے یا آپ سے اپنے اختلافات کو ہوا دیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا. اور دوسری شرط ہم نے یہ عائد کی ہوئی ہے، وہ کسی ایسی جماعت سے نہ ہو جس کے منشور میں کوئی شے خلاف اسلام ہو. سکتا ہے شخص مذہبی تو ہے، پابند شریعت ہے، لیکن بھولا بھالا ہے، سادہ لاؤ ہے، جدید سیاست کے اسٹنڈوں کو نہیں سمجھتا، جدید معاشیات یا اس کے نظام سے واقف نہیں ہے. تو وہ اگر کسی ایسی جماعت سے وابستہ ہے، اس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا ہے جس کے منصور میں کوئی خلاف اسلام شاید، تب بھی ہم ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ موقف اختیار کیا جائے تو ظاہر بات ہے جو بھی ووٹ ہوں گے وہ کدھر جائیں گے؟ دینی لوگوں کو جائیں گے،
جو لوگ دین کے علم بردار ہوں گے ان کو جائیں گے تو وہ آپ کے قریب آنے کی کوشش کریں گے یا آپ سے دور ہوں گے، بجائے اس کے کیا چھوٹ بن کر رہ جائے مذہبی سطح پر، آپ مرجع بن جائیں گے، لوگ رجوع کریں گے آپ کی طرف. یہ دو نقد فائدے ہیں جو ایک فیصلے میں حاصل ہوتے ہیں. دوسری طرف الیکشن میں حصہ لیجئے، جو کچھ ہوتا رہا ہے وہی ہوگا اور کیا ہوگا، 4-6, 5-4, 3-2 یہی معاملے ہوں گے، اس سے دائت کا کوئی سوال نہیں. میں نے جو لکھا ہے میثاق میں پچھلی مرتبہ جو قصہ چھپی ہے، میں نے 1977 کے الیکشن میں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر عید الفطر کے روز، جبکہ چند دن بعد الیکشن ہونے والے تھے، میں نے یہ عرض کیا تھا، ریکارڈ پر ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان میں آپ کو مغربی پاکستان میں 4 یا 5 سیٹیں ملیں گی، مشرقی پاکستان میں 8 سے 10 تک. مغربی پاکستان کی حد تک تو میری بات ایسی صحیح ہوئی، 4 جماعت کے ٹکٹ پر آئے تھے، 5ویں وہ تھے جو جماعت کی سپورٹ پر آئے تھے، جو مولانا ظفر احمد انصاری صاحب ہیں، وہی 4 اور 5 کی بات. مشرقی پاکستان میں معاملہ یہ ہے کہ ووٹوں کی گنتی دیکھیے تو واقعی مغربی پاکستان سے بہتر تھا جماعت کا معاملہ، لیکن وہ جو سائیکلون آ گیا تھا، اس کا جو پروپیگنڈے کا طوفان تھا، اور بی بی سی نے جس طرح اس کو اٹھایا تھا، اس کی وجہ سے فوری طور پر صورت بدل گئی تھی. تارا اندازہ میرا یہی ہے، اب وہی ہوگا تو چھوڑا تھا -10 ہو جائے گا اور کیا ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں. تو توڑ لیجیے، ایک طرف وہ ہے چند سیٹیں، اور ایک طرف یہ گڈ ول ہے جو عوامی سطح پر حاصل ہوتا ہے کہ کم سے کم ووٹوں کی تقسیم میں سے ایک جماعت نے جو ہے اپنا حصہ جو ہے وہ ہٹا دیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ تمام دینی عناصر ان کی طرف رجوع کریں گے، ان کی سپورٹ حاصل کر لیں گے. اب اس کے علاوہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں مجھے زیادہ تفصیل سے عرض نہیں کرنا. دو جماعتیں تو ایسی ہیں جو خالص فقہی بنیاد پر یا مسلک کی بنیاد پر ہیں، بولا کہ میری بحث کے دائرے سے وہ خارج ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک تحریک نفاد فقہ جعفریہ ہے، اس کے بارے میں خاص طور پہ اس لیے بھی نہیں کہنا چاہتا کہ یہ سینسیٹیو ایشو ہے، اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ آ جاتا ہے. ویسے وہ جماعت نہیں تحریک ہے، اس میں بھی بڑا فرق ہے. ان کا اصل انداز جو انقلابی ہے، وہ الیکشن میں آتے ہیں نہیں آتے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. البتہ جمعیت اہل حدیث سے مجھے شدید شکایت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو خالص مذہبی فرقہ واریت کی بنیاد پر سیاست کر رہی ہے. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، فرقہ واریت ان کی بنیاد میں ہے، لیکن نام میں فرقہ نہیں ہے، نہ تو نام میں فرقہ موجود ہے. دھڑلے کے ساتھ اہل حدیث مطلب کی بنیاد کے اوپر ایک جماعت، اور اس بنیاد پر سیاست کرنا میرے نزدیک بڑا منفی عمل ہے، یہ بہت ہی مضر ہے. اہل حدیث کو اہل حدیث کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، اپنے عقائد اپنے مسلک کی تبلیغ کرے، دینی مذہبی سطح پر کرے، تبلیغی کانفرنسیں کرے، وہ اپنے دارالعلوم بنائے، یہ سارے کام کرے، لیکن سیاست میں اہل حدیثیت کی بنیاد پر آنا یہ گویا کہ اس ملک کی جڑوں کو کھودنے کے مترادف ہے. چونکہ میری ان کے ساتھ بھی ایک دلچسپی ہے اور محبت کی بات ہے، لہٰذا میں نے اسی طرح اس تلخ انداز کے اندر انہیں مخاطب کیا ہے. جن سے میرا اس طرح کا تعلق نہیں ہے، میں نے ان کے بارے میں زیادہ گفتگو بھی پسند نہیں کی. جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء پاکستان، الحمدللہ کہ ان دونوں کے نام میں فرقہ واریت نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دیوبندی اور بریلوی، یہ دو مسلک جو ہمارے ہاں ہے، تو ان کے ہاں بھی موجود ہیں. یہ وہ جماعتیں ہیں جو سیاسی اعتبار سے خاصا افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو بھی دیہات میں خاص طور پر جو بھی عوام ہے، ان کا مسلک اسے بریلویت کہنا نہیں چاہیے، تو ہمارا وہ روایتی مذہب ہے، وہ جذباتی مذہب ہے، چلا آ رہا ہے. بریلویت تو کل کی شے ہے، اس کے تو ڈانڈے بڑے پرانے ہیں. ہمارے ہاں یہ سیال شریف کی گدی ہو، گولوا شریف کی گدی ہو، یہ جو بھی گدیاں ہیں توسا شریف کی، یہ کوئی بریلویت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ آج ان کے درمیان کچھ اشتراک ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ عام مذہبیت جو ہمارے ہاں ہے، وہ بہرحال اس کے لیے اپیل موجود ہے. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، یا وہ جماعت اہل سنت، اب ان کے بھی مختلف دوروں بن چکے ہیں، لیکن ان کی اپیل جو ہے موجود، لیکن وہ اس مسلک کی بنیاد پر. دوسری طرف جمعیت علماء اسلام ہے، وہ دیوبندی مسلک کی بنیاد کے اوپر ہے، اس کے چاہے دھڑے ہو. دیوبندی مسلک میں 96 حضرات بھی ہیں. تحریک پاکستان کا اصل ساتھ انہوں نے دیا تھا، باقی جن کا قلبی اور ذہنی اور روحانی رشتہ مولانا حسین البدری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی تحریک میں شریک نہیں تھے، بلکہ اس کے مخالف تھے، لیکن عوامی سطح پر ان کا کافی عمل دخل ہے، اور پاکستان کے بہت سے علاقوں میں ان کو کافی جو ہے اثر و رسوخ حاصل ہے عوامی سطح پر. تو یہ دونوں جماعتیں کافی مؤثر رول پلے کر سکتی ہیں. اب ان کے لیے سب سے پہلی بات تو میری یہی ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے یہ متحد ہو جائیں، اور کوئی ناممکن بات نہیں. اس لیے کہ حنفیت ان کے درمیان قدرے مشترک ہے، فقہ ان کی ایک، نمبر دو ان کے عقائد ایک ہے اصلاً، یہ سارا فرق جو ہے یہ کچھ پرسنالٹی کلیش ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اور مولانا اشرف علی تھانوی، ان کے درمیان جو رسا کشی ہوئی ہے بعض مسائل میں، تحریروں میں، جو تحریری مناظروں کے اندر ہوا ہے، اس میں سارا جو ہے تلخی کا زہر گھولا ہوا ہے۔ ان سے ذرا پہلے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا فضل الحق خیرہ بازو کے مابین رحمہ اللہ، جو کچھ مسائل میں بحث و تمہید ہوئی تھی وہ اس کے پس منظر میں، ورنہ دونوں حنفی ہیں، دونوں کے عقائد وہی ماتریدی عقائد ہیں، امہات کتب ایک ہی ہیں۔ اگر تو یہ جمع ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر یہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ نمبر دو، اگر یہ نہ ہو سکے، تلخیوں کے معاملے جو ہیں بہت سخت ہیں، اگرچہ میں اس کے بھی آثار دیکھ رہا ہوں، مولانا سمیع الحق صاحب کا چل کر پہنچ جانا کراچی اور مولانا نورانی میاں سے ملاقات کرنا، معلوم یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ ضرورت کا احساس ہو رہا ہے، اس لیے کہ نئی جو سیاسی قوتیں ابھر کر آ گئی ہیں علاقائی قومیتوں کی بنیاد پر یا لسانی قومیتوں کی بنیاد پر، انہوں نے ایک بہت ہی کامن تھریٹ جو ہے ان کے سامنے رکھ دیا ہے، تو مشترک دشمن جو ہے بتا اوقات ایک عارضی اتحاد پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ یہ مثبت بنیادوں پر ہو، اگر یہ نہیں ہو سکتے جمع اور وہ اسلام کے لیے کوئی اسلام لیگ بنائے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، اور پھر یہ ہے کہ اگر دوسری جماعتیں میدان سے ہٹ جائے تو ایک بہت بڑی قوت وجود میں آ سکتی، اگر یہ نہیں تو پھر یہ دیکھیں دائیں اور بائیں جدھر ان کا رجحان ہے، ادھر کے جو اصل سیاسی، جو میں نے عرض کیا تھا، اصل سیاسی دھارے ہیں قومی، ان کے ساتھ رودغم ہو، وابستہ ہو جائے، یا ایک گہرا تعاون کی شکل اختیار کرے، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ تحریک پاکستان میں تعاون تھا، جو بندیوں میں سے بھی تھانوی حضرات کا بڑا گہرا تعاون، شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، دونوں عظیم ترین شخصیتیں، خود مفتی محمد شفیع صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، یہ بہت مضبوط گروہ تھا۔ دوسری طرف تمام تقریباً بریلوی علماء، بریلوی مکتب فکر کے اور تمام مشائخ انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اگر اس وقت ہو سکتا ہے تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ جتنا بڑا خطرہ اس وقت تھا اس سے بڑا خطرہ ہے پاکستان کو جس سے آج دو چار ہے۔ اس وقت جو ہے ہندوستان ہم سے 10 گنا بڑی بلکہ 20 گنا بڑی طاقت بن چکا ہے، روس ایک بہت بڑا خوفناک جو ہے ہمارے لیے خطرے کا نشان بن کر ہمارے سروں پر موجود ہے۔ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، اس وقت اگر ہندو کے مقابلے میں مسلمان جمع ہو گئے اور مسلم لیگ کی قیادت چلے ایسی ایسی عظیم شخصیتیں، انہوں نے تعاون کیا یا جمع ہو گئے، وہ تو آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور میں آپ سے اپنے دل کی بات کہہ دوں، جمعیت العلماء اسلام خاص طور پر جو مولانا فضل الرحمان گروپ ہے، میں بڑی محبت ان لوگوں سے کرتا ہوں، انقلابی لوگ مانتا ہوں ان کو، وہ بھی کاش کے یا تو انقلاب کا راستہ اختیار کر لیں، جیسے بارہا کہتے ہیں تقریروں میں کہتے ہیں، لیکن انقلاب کا راستہ وہ جو میں نے عرض کیا ہے، پھر اس کے لوازم پورے کریں، آئے انقلاب کے راستے پر۔ ورنہ یہ ہے کہ ان میں بائیں بازو کی طرف ایک رجحان موجود ہے، یہ زیادہ عوامی لوگ ہیں، ان میں کبھی کوئی وڈیرے لوگ شامل نہیں ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا رجحان بھی رہا ہے اسلام کے قانونی نظام کے اندر جتنا بھی سوشلزم آ سکے اس کے یہ لوگ قائم رہے ہیں۔ چنانچہ ان کا رجحان جمعیت علماء ہند میں، بڑے بڑے جو ان کے علماء تھے ان کے ہاں بھی رجحان موجود تھا، اور آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کے ساتھ الائنمنٹ کس کی ہوئی تھی، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی، باقی تمام علماء جو ہے وہ تو جمع ہو گئے تھے، فتوے بھی انہوں نے دیے تھے، لیکن مولانا مفتی محمود، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب کہاں کھڑے تھے؟ وہ در حقیقت ایک پس منظر ہے، ایک مزاج ہے، اس کی مناسبت ہے، اس کے حوالے سے یا وہ انقلابیت کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، میری پرائرٹی نمبر ون وہ ہے۔ اللہ یہ کہ لیفٹ کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے تاکہ قوم کے مین سیاسی دھارے کے اندر اپنا مثبت رول پلے کر سکیں۔ دوسری طرف مولانا نورانی میاں، ان کی مذہبی فرقے واریت مجھے بہت ہی ناپسند، بلا ہر شخص کو معلوم ہے مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ گواہ ہیں، میں نے کئی مواقع پر کہا ہے کہ سیاسی معاملات میں ان کی دور اندیشی، ان کی معاملہ فہمی، اس کا میں بے انتہا قائل ہوں۔ میرا تاثر یہ ہے کہ اس پاکستان میں جتنے لوگ، جتنی جماعتیں، جتنی شخصیتیں مذہبی سیاست کے میدان میں ہیں، ان میں ٹاپ پر شخصیت ہے مولانا نورانی میاں کی، ان کی بالغ نظری، وسیع نظری، پوری دنیا میں وہ چکر لگاتے ہیں، ان کے والد پورے گلوب کے دو چکر لگا گئے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے، مولانا عبد العلیم صدیقی رحمہ اللہ، اگرچہ وہ خانوادہ بریلی جو ہے اس سے منسلک تھے، لیکن جب قومی مسئلہ آیا تھا تو انہوں نے خانوادہ بریلی جو ہے اس کے حکم کو نہیں مانا تھا، ان کا حکم تھا خلافت تحریک میں شریک نہ ہو، لیکن ان کے والد مولانا عبد العلیم صدیقی تحریک خلافت میں شامل ہوئے اور قید و بند کی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی، ان کا پس منظر ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، جبکہ میں شامل ہوا تھا متحدہ شریعت محاذ میں، میں نے عرض کیا تھا کہ جو جماعت اس محاذ میں شامل ہے ان کے سیاسی موقف سے مجھے اختلاف ہے، میں مذہب اور شریعت کی وجہ سے شریک ہو رہا ہوں، مجھے اتفاق ہے مولانا فضل الرحمان اور مولانا جو اب ان کا انتقال و شہادت انہیں نصیب ہوئی حافظ احسان اللہ ظہیر اور مولانا نورانی میاں کا جو سیاسی موقف تھا کہ ریفرنڈم کو ہم فراڈ سمجھتے ہیں، اور دستور میں جو ترمیمیں کی ہیں وہ بھی بالکل ناجائز اور ناروا ہے، ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کسی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو کہ دستور میں ترامیم کرے، اس کے تحت الیکشن ہوئے ہیں تو اگرچہ الیکشن میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے لیکن غلط دستور کی بنیاد پر ہوئے، لہذا اس کی بھی کوئی بھی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ یہ سارا موقف ان حضرات کا تھا، میرا بھی تھا، میں واقعتاً یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا نورانی میاں اس پوزیشن میں ہے، اگر وہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائے یا یہ ہے کہ وہ فرقہ واریت کو چھوڑ کر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ قائم کرے مذہبی بنیادوں پر، تو میں یہ سمجھتا ہوں شاید بہت سے لوگوں کو عجیب لگے اور برا بھی لگے کہ وہ ایک مذہبی مزاج کے قائد اعظم بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاؤں میں جو سب سے بڑی بیڑی پڑی ہوئی ہے وہ فرقہ واریت کی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اپیل محدود، جس کی وجہ سے کہ یہاں کے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ سوئے زن میں مبتلا ہے، اگر اس سے بالا تر ہو جائے اللہ انہیں توفیق دے تو میرے نزدیک سیاسی میدان میں اصل رول پلے کرنے کی پوزیشن میں جمعیت علماء اسلام ہے یا جمعیت علماء پاکستان ہے، ان کے لیے میرے مشورے وہ ہیں، جماعت اسلامی کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ریورٹ کرے اور اپنے انقلابی رول کو اختیار کرے اور الیکشن کے میدان سے پسپائی اختیار کر لے۔